إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين یقینا وہ ہستیاں کے جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو تمہارے جیسے بندے تھے یا ہیں, انہیں پکار کر دیکھ لو, تجربہ کر لو, اگر تم سچے ہو ان کو پکارنے میں تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں اور تمہاری حاجت کو پورا کر دیں, لیکن ایسا ممکن نہیں. صدق اللہ العظیم. سورۃ الاعراف آیت نمبر 194. عزیز برادران اسلام, نہایت ہی قابل احترام میرے ساتھیوں, دوستو اور بھائیو, ہمارے گزشتہ دو دروس میں آپ کے سامنے جو بات رکھی گئی اور پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ بعض لوگ غیر اللہ کی پوجا, اللہ کے علاوہ انبیاء, اولیاء, شہداء, اتقیاء, صلحاء, ان سے مدد مانگنے کو, انہیں پکارنے کو, ان کی قبروں پر جا کر جھکنے کو, سجدہ کرنے کو جائز ثابت کرنے کے لیے بعض شبہات پیش کرتے ہیں. پر میں نے عرض کیا تھا کہ ان شبہات کا انشاءاللہ قرآن پاک کی آیات اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں جائزہ لیں گے کہ ان شبہات کی حقیقت کیا ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ ان شبہات کا جو پیش کیے جاتے ہیں قبوری دنیا میں, اگر جائزہ لیا جائے قرآن کو سامنے رکھ کر, احادیث کو سامنے رکھ کر, تو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور یہ شکوک و شبہات. ایک شبہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن پاک میں جہاں بھی شرک کا رد آیا, قرآن پاک میں اور احادیث نبویہ میں جہاں بھی غیر اللہ کو پکارنے, پوجنے, ان کی پرستش کرنے اور ان کو حاجت روا, مشکل کشا جاننے کا رد آیا, مذمت آئی ہے, تو وہاں پر صرف اور صرف پتھر کی, لکڑی کی, پیتل, سونے, چاندی یا کسی دھات کی بنی ہوئی مورتیاں, مجسمے اور بت مراد, کہ ان کو پوجنا, بتوں کو, مجسموں کو, مورتیوں کو, یہ شرک ہے اور یہ غیر اللہ کی عبادت ہے, لیکن ہم تو مورتیوں مجسموں کو نہیں پکارتے, نہ ان کے سامنے جا کر جھکتے ہیں, ہم تو اولیاء کو پکارتے ہیں, ہم تو انبیاء سے مدد طلب کرتے ہیں, ہم تو نیک بزرگوں, مقدس ہستیوں, انسانوں کی قبروں پر جا کر سر جھکاتی ہیں. یہ تو قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا کہ ان کے سامنے جا کر سر جھکانا یا ان کی پوجا کرنا یہ شرک کے اندر شامل ہے یا یہ منع ہے, وہ تو بتوں کی مذمت آئی ہے قرآن میں. گزشتہ دو درسوں میں اگرچہ بہت کچھ اس سلسلے میں بیان ہو چکا اور یہ موضوع اس کو جتنا بھی طویل کرتے جائیں حقیقت بات یہ کہ طویل ہوتا جائے گا, اتنی آیات قرآن کے اندر موجود ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس موضوع کو اللہ کی توفیق سے اگر آپ چاہیں تو میں دو مہینے بھی اس موضوع پر چل سکتا ہوں, اس کو بیان کر سکتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی اور بھی بہت سارے اہم ترین موضوعات ہیں جو میرے ذہن میں ہیں کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے اللہ کی توفیق سے اگر زندگی رہی تو. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کی اور شاید آئندہ کی مجلس میں اس موضوع کو ختم کر دیا جائے, اس موضوع کو بند کر دیا جائے, اس موضوع کو کلوز کر دیا جائے, اور آپ کے سامنے میں نے جو آیات لکھ دی ہیں قرآن پاک کی فوٹو کاپی آپ کو مل گئی ہے, یا آپ خود پڑھ لینا گھر جا کر اور اس کا آپ خود مطالعہ کرنا، ترجمے والا قرآن اٹھا کر اس کو پڑھنا کہ کیا جو کچھ آپ یہاں پر سنتے ہیں یہ حقیقت ہے یا کہ حقیقت کے برعکس ہے. جس کے پاس سودا کھڑا ہو وہ لوگوں کو کھلی چھٹی دیتا ہے کہ پہلے تم پوری مارکیٹ پھر کے آؤ، اگر اس جیسا سودا ملے تو لے لینا، اگر نہیں ملے تو پھر میرے پاس چلے آنا. لیکن جس کے پاس سودا نکما ہو، گھٹیا قسم کا ہو، تو پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ تم آگے پھر کے آؤ، کیونکہ آگے ہو سکتا ہے کہ اس سے اچھا مال مل جائے تو پھر واپس پلٹ کے اس کے پاس نہیں آئے گا. تو ہم تو میرے بھائی کھلی چھٹی دیتے ہیں، ہر بھائی کو کہتے ہیں کہ آپ پڑھو، سنو، ہر ایک کی بات سنو، جہاں سے آپ کو حق ملے اس کو لے لو. ہمارا کام ہے صرف سمجھا دینا، آپ تک اللہ کا قرآن پہنچا دینا، آیات کے نمبر بتا دینے، احادیث کے حوالے آپ کو دکھا دینے کہ یہ احادیث ہیں اور یہ آیات ہیں اور یہ آیات کے نمبر ہیں، یہ سورتوں کے نمبر ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم کوئی بات راز میں نہیں رکھتے، بلکہ ہر بات آپ کے سامنے واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ جائیے، آپ خود تحقیق کیجیے، اللہ نے آپ کو عقل و شعور کی نعمت سے نوازا ہے. مانو نہ مانو، جانے جہاں اختیار ہے، مانو نہ مانو، جانے جہاں اختیار ہے. ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں، ہمارا کام سمجھا دینا، آگے آپ کا کام سمجھنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، تحقیق کرنا. اور ایک شاعر کہتا ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. کہ پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کٹ سکتا ہے، لیکن جو مرد ناداں، ناداں، بے وقوف، احمق انسان پر جتنی بھی نرم و نازک کلام پیش کر دیں وہ بے اثر رہتی ہے. تو میں نے کئی مرتبہ میرے بھائیوں عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی اگر سمجھ میں آ جائے تو مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن بعض ہمارے مسلمان ہزاروں آیتیں پڑھ کر سنا دیں، لاکھوں حدیثیں ان کو سنا دیں، لیکن یہ کہ جب تک اللہ کی طرف سے ہدایت مقدر میں نہ ہو تو نبی کریم علیہ السلام بھی ساری زندگی قرآن سناتے رہے جن پر قرآن اترا ہے اپنی زبان مبارک سے. تو ابو جہل ابو جہل ہی رہتا ہے، ابو لہب ابو لہب ہی رہتا ہے، حالانکہ نبی کریم کی زبان سے قرآن سنتے ہیں. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، انک لا تہدی من احببت، آپ نہیں ہدایت دے سکتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام جس کو آپ چاہیں. کتنی منتیں کی آپ نے ان کفار مکہ کی کہ مان جائیں، کتنی منتیں کی اپنے چچا ابو طالب کی کہ مان جائے. قریب کہ آپ کا دل پھٹ پڑے اس غم کے اندر کہ مسلمان نہیں ہوتے قرآن کے اندر ہے. لیکن میرے حبیب، آپ پریشان نہ ہوا کریں، ہدایت انسان کے ہاتھ میں نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت دینا کس کا کام ہے، دلوں کو پھیرنا کس کا کام ہے، اللہ کا. اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ صراط مستقیم پر اللہ لے آتے ہیں. لیکن انبیاء کا کام، پیغمبروں کا کام، اولیاء کا کام، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے وارث اور ان کے جانشین علماء کا کام پہنچا دینا. تو ہم انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے پہنچاتے رہیں گے، اب تک اللہ کی کتاب سے آیات اور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک احادیث. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور صرف قرآن و سنت اسی پر اللہ ہمیں زندہ رکھیں، اور اسی پر عمل کرتے ہماری زندگی گزرے، اور ان کے علاوہ کسی اور تیسری چیز کی طرف اللہ دیکھنا نصیب ہی نہ فرمائے. تو میرے بھائیو، اب آتا ہوں اپنی اصل بات کی طرف. ہم نے جو موضوع شروع کیا تھا اس میں ہم پہنچے تھے یہاں تک کہ انبیاء کی عبادت کو قرآن نے کفر قرار دیا، شرک قرار دیا، اولیاء کرام کی عبادت کو کفر اور شرک قرار دیا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں جب بھی شرک پھیلا ہے عموماً وہ تصویروں کی وجہ سے پھیلا ہے، تصویروں کی وجہ سے شرک پھیلا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ شیطان بھی کس طرح انسان کے ساتھ کھیلتا ہے. عیسائیوں کو آپ دیکھ لیں، ان کے گرجوں میں آپ جا کر دیکھ لیں، ان کے گرجوں میں آپ کو تصویریں ملیں گی. عیسائی اپنے گرجوں میں تصویریں لگا کر ان تصویروں کی پوجا کرتے ہیں، ان تصویروں کو سامنے رکھ کر اس کے سامنے جھکتے ہیں، اپنی نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، سلیب کی پوجا کرتے ہیں، تصویروں کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ جائیں عیسائیوں کے گرجوں میں، آپ دیکھیں مطالعہ کے دورے کے لیے جائیں کہ وہاں آپ کو مریم علیہ السلام کی تصویر ملے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ملے گی، بطرس کی تصویر ملے گی، اور جناب اور ان کی مقدس شخصیات جو عیسائیوں کی گزری ہیں ان کی تصویریں فریم کر کے لگاتے ہیں، ان کی مورتیاں بناتے ہیں اور اس کو اس کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آج ہمارے بعض جاہل مسلمان بھی پیروں کی تصویریں بنا کر، فوٹو کر کے، فوٹو کاپیاں اس کی کر کے یا اس کی تصویریں فریم کرا کر اپنے گھروں میں لگاتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں یا اس کے سامنے موبتیاں جلاتے ہیں اور اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بات گزشتہ درس میں گزری تھی کہ جس گھر کے اندر کتا ہو اور جس گھر میں تصویر ہو وہاں پر فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے، جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی احادیث صحیح بخاری میں موجود ہیں، جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصاویر، مورتیاں، مجسمے ہوں وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، بلکہ شیاطین وہاں پر رہتے ہیں، جنوں کا بسیرا وہاں پر رہتا ہے۔ اور ایک سوال میرا یہ بھی ہے ان لوگوں سے کہ جو شرک کو صرف محدود کرتے ہیں بتوں کی پوجا تک، ایک سوال ان بھائیوں سے یہ بھی ہے کہ اگر صرف بتوں کی پوجا شرک ہے، اگر صرف مورتیوں کی پوجا شرک ہے، اگر صرف مجسموں کے سامنے جھکنا جا کر یہ غیر اللہ کی پوجا ہے، تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی اتنی ساری جو احادیث قبروں کے حوالے سے موجود ہیں وہ اللہ کے نبی نے کیوں پھر بیان فرمائی ہیں کہ قبروں کی پوجا کرنا، قبروں پر چراغاں کرنا، یہ وہ سب ان کاموں پر لعنت فرمائی ہے؟ تو قبروں کے اندر کون ہوتے ہیں؟ بت تو نہیں ہوتے۔ قبروں کے اندر کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتے ہیں نا۔ قبریں کن کی بنتی ہیں؟ انسانوں کی بنتی ہیں، انبیاء کی بنتی ہیں، اولیاء کی بنتی ہیں، شہداء کی بنتی ہیں اور نیک لوگوں کی بنتی ہیں اور برے لوگوں کی بھی قبریں، یعنی المہم قبر انسان کی ہوتی ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے چند ایک حدیثیں پڑھتا ہوں قبروں کے حوالے سے، جس سے بات واضح ہو جائے گی نبی کریم علیہ السلام کی احادیث سے کہ انسانوں کی پوجا کرنا، انسان کے سامنے جھکنا اور انسان کو پکارنا بھی کفر اور شرک ہے، چاہے وہ انسان نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، پیغمبر ہو، کوئی بھی، اینی ون، کوئی بھی ہو، وہ انسان کی پوجا بھی شرک کے اندر آتی ہے۔ شروع زمانہ اسلام میں حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے شروع زمانہ اسلام میں قبروں کی پوجا سے، قبروں کی زیارت سے بالکل مطلقاً منع فرما دیا تھا کہ قبر کی زیارت کے لیے جانا بالکل جائز نہیں ہے۔ پھر بعد میں جب اسلام مضبوط ہو گیا، دلوں میں راسخ ہو گئی توحید، عقیدہ سمجھ میں آ گیا، کفر و شرک قبروں سے نکل گئی، تو تب نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ اب قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتے ہو۔ انی کنت لہیتکم عن زیارۃ القبور، میں تم کو قبروں کی زیارت سے پہلے منع کیا کرتا تھا، فزوروها، اب قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتے ہو، فانها تذکرکم الاخرہ، کیونکہ قبروں کی زیارت انسان کو آخرت یاد دلاتی ہے۔ اور فرمایا کہ فمن اراد ان یزور فلیزور ولا تقول حجرا، جو زیارت کے لیے جانا چاہے قبروں کی، درباروں کی نہیں کہا، قبروں کی، جو کچی قبریں سنت کے مطابق ایک بلی زمین سے اونچی قبرستان میں، وہاں پر جو جانا چاہے قبروں کی زیارت کے لیے، فرمایا کہ وہاں پر جائے، لیکن ولا تقول حجرا، کوئی باطل کام وہاں پر نہیں جا کر کرنے، کوئی باطل کلام گفتگو نہیں کرنی، اور باطل کلام میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ شرک۔ یہ باطل ہے، پوجا کرنا غیر اللہ کی یہ باطل ہے، جھکنا، بکرے لے کے جانا، نظر و نیاز، چادریں چڑھانا، چراغا کرنا، سب باطل ہے۔ ان پر لعنتیں فرمائی نبی کریم علیہ السلام نے، یہ حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع زمانہ اسلام میں جب ابھی نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، ابھی عقیدہ تو سمجھ میں نہیں آیا تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کی زیارت سے کیوں منع فرمایا تھا؟ قبروں کی زیارت سے کیوں منع فرمایا تھا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں قبروں کی پوجا بھی ہوتی تھی، مشرکین کرتے تھے، جی ہاں، جس طرح لات کی قبر کی پوجا ہوتی تھی، ود سوا وغیرہ کی قبر کی پوجا ہوتی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے منع کر دیا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ قبر کے اندر انسان ہوتے ہیں، بت نہیں ہوتے، تو قبروں کی زیارت سے جو شروع زمانے اسلام نے منع فرمایا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی پوجا کرنا بھی حرام ہے، انسان کے سامنے جھکنا بھی حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اس مرض الموت میں، اس بیماری کی حالت میں جس میں آپ اللہ کے حبیب علیہ السلام پھر اٹھ نہیں سکے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کائنات سے رخصت ہو گئے، اس مرض الموت میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، لعن اللہ اليہود والنصارى، اللہ کی لعنت پھٹکار، اللہ کی رحمت سے دوری لعنت یہودیوں عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجدیں بنا ڈالی، نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد میں نے سجدہ گاہ، ان پر کیا اللہ کی لعنت. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور حضرت عائشہ فرماتی کہ اگر فلولا ذاک، اگر یہ بات نہ ہوتی، نبی کریم علیہ السلام کی قبر کی پوجا کا خطرہ نہ ہوتا، نہ ابریز قبرہ، تو نبی کریم علیہ السلام کی قبر بھی کھلے مقام پر بنتی، جس طرح عام مسلمانوں کی قبریں قبرستان میں کھلے مقام پر بنتی ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کی قبر بھی کھلے مقام پر بنتی. غیر انہ خوشیا اتخذ مسجدا، لیکن ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں نبی کریم علیہ السلام کی قبر کی پوجا نہ شروع ہو جائے اور لوگ یہاں پر آ کر شرکیہ کام شروع نہ کر دیں. اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک کو چار دیواری کے اندر حجرہ عائشہ میں رکھا گیا، باہر کھلے مقام پر، پبلک مقام پر، یہاں یعنی قبرستان کے اندر، عمومی قبرستان کے اندر اللہ کے حبیب کی قبر نہیں بنی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، مسند احمد، ابو عوانہ اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ قبروں کے اوپر مسجدیں بنانے پر نبی کریم نے کیا فرمائی؟ لعنت. قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ قبروں کے اندر تو بت دفن نہیں نہ ہوتے، قبروں کے اندر تو مورتیاں نہیں ہوتی، قبروں کے اندر تو مجسمے نہیں ہوتے، قبروں میں کون دفن ہوتی ہیں؟ جی آپ کے علاقوں میں قبروں میں کون دفن ہوتی ہیں؟ انسان. جی ہاں، قبروں میں انسان دفن ہوتی ہیں. تو کیا معلوم ہوا کہ انسان جو قبر میں دفن ہے، اس کی پوجا کرنا، اس کی قبر پر جھکنا، اس کی قبر پر سجدہ کرنا اور اس کی قبر پر چڑھا گا، سارے کاموں پر لعنت فرمائی نبی کریم علیہ السلام نے. تو صرف بتوں تک محدود کر دینا عبادت کو کہ انہی کی عبادت شرک ہے بس، یہ جہالت کی بات ہے. حضرت عائشہ اور عبداللہ بن عباس دونوں بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت میں، جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر یعنی بیماری کی شدت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کبھی کپڑا اپنے چہرے پر ڈالتے ہیں اور کبھی پیچھے کرتے ہیں، کبھی چہرے پر ڈالتے ہیں، یعنی گھبراہٹ ہو رہی ہے. اسی حالت میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کو شرک سے ڈراتے ہوئے فرمایا، اللہ کی لعنت یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. یحذروا مثل ما صنعوا، اللہ کے پیغمبر ڈرا رہے تھے کہ کہیں اس امت کے لوگ بھی وہ کام نہ کریں کہ جو کام یہودوں نصارہ نے کیا، یہودیوں نے عیسائیوں نے کیا، تو اللہ کی پھٹکار ان پر اتری، لعنت ان پر برسی. تو فرمایا کہ اللہ کے حبیب اپنی امت کو اصل میں ڈرا رہے تھے کہ وہ امت کے لوگ بچ جائیں. بخاری اور مسلم کے لیے. تو کیا اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث آج ہم نہیں دیکھ رہے کہ امت جن کاموں سے اللہ کے پیغمبر اپنی امت کو روک کر گئے ہیں، بعینی وہ کام ہو رہے ہیں، حدیث کی خلی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جگہ جگہ قبروں کو پوجا جا رہا ہے، جگہ جگہ ہر دو میٹر پر مزار اور دربار بنے ہوئے ہیں، آستانے بنے ہوئے ہیں اور جن کی پوجا ہو رہی ہے اور سجدے ہو رہے ہیں اور عالم اعلان وہاں پر چادریں چڑھائی رہی ہیں، دماغ ڈالی جا رہی ہے، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ بنگڑے اور ناچ اور گانے، یہ سب کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی خلاف ورزی. تیسری حدیث، یہ چوتھی حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مرض الموت میں تھے تو آپ کی بعض بیویوں نے حبشہ کے اندر ایک گرجا دیکھا تھا، اس کا ذکر کیا. باتوں باتوں میں جب اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ لعنت اللہ کی یہودیوں عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجدیں بنائی، تو دو نبی کریم کی بیویاں حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ، نام یاد رکھنا، حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی تھی، حبشہ ہجرت کر کے گئی تھی، وہاں پر انہوں نے گرجا دیکھا تھا. اور گرجا کن کا ہوتا ہے؟ عیسائیوں کا، کیونکہ حبشہ عیسائیوں کا ملک تھا. وہاں پر انہوں نے گرجا دیکھا تھا تو انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ گرجا بڑا خوبصورت تھا اور اس میں تصاویر بھی تھی، مریم کی تصویر ہے علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر اور پتر اور دیگر ان کی جو مقدس شخصیات ہستی ہیں ان کی تصویریں بھی انہوں نے لگائی ہوئی تھی. تو جب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، سنیے اللہ کے پیغمبر کے الفاظ، ان اولائک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنو علی قبرہ مسجدا. یہ یہود و نصارا، ان اولائک یہود و نصارا، یہودی عیسائی، جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا، اذا کان فیہم الرجل الصالح، رجل میں نے کیا ہوتا ہے؟ جی رجل میں نے کیا ہوتا ہے؟ بت تو نہیں اس کا معنی، مورتی مجسمہ تو نہیں اس کا معنی، رجل میں نے مرد اور امرأہ میں نے عورت. جی ہاں، یہ آپ پڑھتے ہیں نا رجال، یہاں پر آپ کسی سے پوچھنے کے رجل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آدمی، مرد. تو فرمایا کہ اور اصالے سالے میں نے نیک نیک آدمی جب ان میں مر جاتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان میں جب نیک آدمی مر جاتا، نیک آدمی مر جاتا، بت نہیں فرمایا، مورتی مجسمہ نہیں فرمایا، نیک آدمی مر جاتا، فماتا مر جاتا، بنو علی قبری ہی، تو بنا دیتے اس کی قبر پر مسجدن، کیا بناتے؟ مسجد بنا دیتے. جیسے آج بھی ہر دربار کے ساتھ ایک مسجد بنی ہوئی، ایسی مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے، یہ سمجھ لیں. نبی کریم اسلام کی واضح احادیث موجود ہیں، جس مسجد میں قبر ہو اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اور جن جگہوں پر نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، سات جگہ، ان میں سے ایک جگہ المقبرہ، یعنی قبرستان، قبرستان میں مسجد بنانا، یا مسجد میں قبریں بنانا، یا قبروں پر مسجد بنانا، ان کاموں پر لعنت فرمائی نبی کریم علیہ السلام نے، اس سے بچنا چاہیے. تو فرمایا کہ جب مر جاتا اس کی قبر پر کیا بنا دیتے؟ مسجد. ثم صوروا فی تلک الصور، پھر اس میں یہ تصویریں لگا دیتے. کیا کرتے اس میں؟ اپنے ان اولیاء کی کہ جن کی وہ قبر ہے یا جن کی قبریں، ان پر یہ تصویریں لگا دیتے. جی ہاں. تو نبی اکرم فرماتے ہیں اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، یہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک قیامت میں سے اس کی مخلوق میں سے سب سے بدترین ہوں گے، سب سے بدترین، شرار الخلق، اس کی مخلوق میں سے شریر ترین، بدترین لوگ، سب سے بڑے مجرم اور گناہگار لوگ یہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. اللہ کے نزدیک قیامت کے دن جب صفیں لگیں گی تو اس میں سب سے بدترین انہیں کو سمجھا جائے گا، اللہ کے غضب انہیں پر اترے گا. آج آپ یہ حدیث بخاری مسلم کے لیے، بخاری اور مسلم ہمارے پاس لائبریری میں موجود ہے، کوئی بھائی دیکھنا چاہے تو میں اس کو دکھا سکتا ہوں، یہاں بخاری اور مسلم ہمارے پاس موجود ہے. تو میرے بھائیو یہ احادیث آج آپ ہم دیکھیں ذرا اپنے ملکوں کے حالات، کیا ہمارے ملکوں میں یہ حالت نہیں ہے کہ جب کوئی نیک آدمی مر جائے تو اس کی قبر پر مسجد بنتی ہے، دربار بنتا ہے، مزار بنتا ہے، اور اس میں اس کی فوٹو بھی لگتے ہیں، اس کی تصویریں بھی لگتی ہیں، یہ بابا چھتری شاہ ہے، یہ بابا فلاں ہے، یہ بابا فلاں ہے. اب تو نیک نہیں، کوئی گندا بھی مر جائے، نجس و ناپاک بھی مر جائے، جس کو یعنی نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، طہارت کا پتہ ہی، وہ مر جائے تو اس کا بھی اتنا بڑا آستانہ بنتا ہے، مزار دربار بنتا ہے، اس کی تصویریں لگتی ہیں اور اس کی پوجا شروع ہو جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، گھروں کو قبریں نہ بناؤ، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر پر میلہ نہ لگانا، میری قبر پر عید والا جشن نہیں منانا. صلوا علی، اور مجھ پر درود پڑھو جہاں بھی تم ہو، فإن صلاتکم تبلغونی حیث کنتم، تم جہاں پر بھی ہو درود مجھ پر پڑھو، مجھے درود پہنچ جاتا ہے، فرشتے مجھے پہنچا دیتے ہیں. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں، اور بالکل صحیح حدیث ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بنانا، میری قبر پر اجتماع نہ کرنا، میری قبر پر میلے نہ لگانا، میری قبر پر جناب چراغاں نہ کرنا، میری قبر پر عرس نہ ہو جس طرح آج کل لوگ کرتے ہیں. جی ہاں، یہ اللہ کے پیغمبر، اور پھر اللہ کے پیغمبر نے ایک دعا یہ بھی فرمائی، اور اسی لیے اللہ کے پیغمبر کی دعا کا نتیجہ کہ آج نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر تمام شرکیہ کاموں سے محفوظ ہے، الحمدللہ رب العالمین. سنیے دعا، نبی کریم کی دعا سنیے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. اللہم یا اللہ لا تجعل قبری وثنا، میری قبر کو بت نہ بنانا. اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے وثنا یعبد، بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا میرے بعد ہو. لعن اللہ، اللہ کی لعنت قوماً، اس قوم پر، اتخذوا قبور انبیائی مساجد، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجدیں بنا ڈالی. یہ مسند حمیدی، مسند احمد، عبد الرزاق و امام اور دیگر حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. تو یہاں پر کیا بات معلوم ہوئی کہ قبر کی پوجا کی جائے تو قبر کیا بن گئی؟ بت بن گئی. قبر کی پوجا بت کی پوجا ہے، قبر کو پوجنا قبر کو بت بنانا ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو قبروں پر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں قبر پر جانا، قبر کی پوجا کرنا اور وہاں پر جا کے شرکیہ کام کرنا، یہ اصل میں کیا ہے؟ بت کی پوجا ہے. یہ قبر کو تم نے بت بنا دیا، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا ہو. تو بتا دیا اللہ کے پیغمبر نے کہ جب قبر کی پوجا شروع ہو جائے تو وہ کیا بن گئی. تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بت کی پوجا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں تم جھوٹ کہتے ہو، غلط کہتے ہو، تم بت کی پوجا کر رہے ہو. قبر کی پوجا کر کے قبر پر جاؤ، منانیم کرتے قبر پر جاؤ، قبرستان میں جاؤ، قبروں پر جاؤ، لیکن جا کر وہاں پر کیا کرنا ہے, ان کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے, ان پر جا کر سلام پڑھنا ہے, نہ یہ کہ وہاں پر جا کر طواف کرنی ہے, سجدے کرنے ہیں, چادریں چڑھانی ہیں, چراغاں کرنا ہے, اور وہاں پر جا کر جناب آپ نے قیام رکوع کرنا ہے, تلاوت کرنی ہے اور دعا وہاں پر عبادت کرنی, نہیں, بلکہ وہاں پر جا کر ان کے لیے دعا کرنی ہے. تو اللہ کے پیغمبر کی دعا اللہ نے سن لی. آج الحمدللہ رب العالمین, آپ دیکھیں, آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ پوری روئے زمین کے اوپر آج سب سے مقدس ترین قبر کون سی ہے؟ آپ سب ایک ہی جواب دیں گے بیک زبان, یہ بات کہیں گے کہ پوری روئے زمین پر آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی قبریں بننی ہیں ان سب قبروں میں سے مقدس ترین قبر وہ مدینہ کے اندر حجرہ عائشہ میں ہمارے ماں باپ ان پر قربان, نبی کریم رحمت للعالمین سرور دو عالم سید القولین سید الکونین اور سید الاولین والآخرین امام الانبیاء پیر اعظم امام اعظم رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک, وہ قبر مبارک سب سے مقدس ہے, اس سے بڑھ کر مقدس قبر کسی کی نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تو اللہ نے ان کی دعا سن کے ان کی قبر کو محفوظ کر دیا. اگر پاکستان میں یا انڈیا میں یہ بات میں کہتا تو آپ کہتے جی نہیں آپ غلط کہتے, وہاں پر بھی کام ہوتے ہیں. لیکن وہاں پر بھی میں کہتا جی چلو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں لیکن میرے پاس ٹکٹ دینے کے پیسے نہ ہوتے. لیکن یہاں پر آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں سعودی عرب میں, یہاں پر جو ہے آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ جا کے دیکھیں, قریب ہی ہے مدینہ, یہاں سے اتنا دور نہیں ہے, 120 ریال لگیں گے آپ کے پاس آنے جانے کا ٹکٹ, اور ٹکٹ دینے والے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں درس میں. تو میرے بھائیوں یہاں پر آپ جائیں, وہاں پر جا کے دیکھ جائیں کہ کیا وہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا نبی کریم کی قبر مبارک پر عرس لگتی ہیں, میلے لگتے ہیں, وہاں پر بھنگڑے ہوتے ہیں, ناچ گانے ہیں, وہاں پر بانگ اور چرس ملتی ہے, اور وہاں پر کیا ملنگ اور ملنگنیاں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وہاں پر جناب چادریں چڑھائی جا رہی ہیں, وہاں پر چراغا ہوتا ہے, اور جمعرات وہاں پر ہلا ہلا ہوتی ہے, اور وہاں پر بکرے لے جائے جاتے ہیں, مرغے لے جائے جاتے ہیں, اور وہاں پر جا کر چادریں چڑھائی جاتی ہیں, کیا یہ جو کچھ ہمارے ملکوں میں گند پھیلا ہوا ہے, اور وہاں پر کیا بے پردہ عورتیں آپ کو ملیں گی نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک پر؟ کیا وہاں پر یعنی ننگے لوگ وہاں پر ملیں گے؟ وہاں پر جو چرسے پینے والے گندے نجس لوگ وہاں پر یعنی پیشاب پخانا اسی کا کرنے والے وہاں پر آپ کو ملیں گے؟ ہر چیز نہیں, کلا واللہ باللہ تاللہ ہر چیز نہیں وہاں پر آپ کو ملیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا, آج نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک محفوظ ہے, وللہ الحمد اولا و آخرا. تو کیا معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ قبروں کی پوجا سے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا, جی ہاں, تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی پوجا کرنا, انسان کو سجدہ کرنا یہ بھی کفر اور شرک ہے, اور اسی لیے قبروں کے اوپر چراغاں کرنا اور قبروں کے اوپر چادریں چڑھانا اور جناب قبر کو پکا بنانا, قبروں پر لکھائی کرنا, قبروں پر بیٹھنا, قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا, قبروں کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا, اور قبروں پر میلے لگانا, ارس لگانا, اور وہاں پر دیے جلانا, چراغاں کرنا, اور سفر کر کے بال یعنی کسٹم سفر کر کے جانا کسی دوسرے علاقے میں قبر کی زیارت کے لیے, اس سے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا. فرمایا کہ تو تین جگہ ہیں جہاں پر سفر کر کے آپ جا سکتے ہیں, بس خانہ کعبہ اللہ کا گھر مکہ المکرمہ میں, اور دوسری مسجد نبوی مدینہ میں, اور تیسرا بیت المقدس فلسطین میں, اللہ اس کو آزاد فرمائے. فرمایا کہ یہ تین جگہ سفر کر کے جانا ثواب کی نیت سے جائز ہے, اس کے علاوہ اور کسی جگہ سفر کر کے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے جانا یہ حرام اور ناجائز ہے. تو میرے بھائیو ان احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں سب غلط کر رہے ہیں. یہ جو قبروں پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں وہاں پر نظر و نیاز چڑھاوے میلے عرس یہ سب کچھ جو ہے, یہ صوفیاء کی قبروں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں پر جا کر حاجات پیش کرنا اور قبر والوں کو گنج بخش, داتا فیض عالم, غوث آدم, فریاد رس, غریب نواز, بندہ پرور, بگڑی بنانے والا, حاجت روا, مشکل کشا سمجھنا, اور کھلے عام ان کی قبروں پر سجدے کرنا, بلکہ اس بات کا برملا اظہار کرنا جس طرح خواجہ فرید الدین گنج شکر ان کے دربار پر شعر لکھا ہوا ہے, تیرے در پر سجدہ ریزی یہی میری بندگی ہے, تیرے در پر سجدہ ریزی یہی میری بندگی ہے کہ ذرا لپٹ کر رولوں تیرے سنگے آستاں پہ. ہم نے یہ بندگی کا طریقہ بنا لیا, اپنے بابا کو یاد کیا سر جھکا لیا. انسان کے سامنے سر جھک رہے ہیں, انسان کو سجدے ہو رہے ہیں, اور جناب دیوان محمدی صفحہ نمبر 136 پر لکھا ہے شعر, کھلے جلوے ہیں, اجمیر شریف کے بارے میں لکھا ہے, کھلے جلوے ہیں اس در پر فقط اللہ اکبر کے, کھلے جلوے ہیں اس در پر فقط اللہ اکبر کے, ہمیں سجدے روا ہیں خواجہ اجمیر کے در کے. روا میں نے جائز, ہمیں سجدے روا ہیں کس کے؟ خواجہ اجمیر کے. ڈر کے،
نعوذ باللہ من ذالک،
تو سنیے ان احادیث کو سامنے رکھیے اور آج ان اشعار کو سامنے رکھیے اور جو کچھ نبی کریم کے حدیثوں میں بیان ہوا ان کو سامنے رکھیے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے میرے بھائیو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جی، بس بتوں کی پوجا کفر اور شرک ہے۔ اور یہ کہ، اور پھر میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ بتوں کی پوجا جو ہے یہ کیسے شروع ہوئی دنیا کے اندر، اس کی سبب کیا تھا؟ بتوں کی پوجا جو شروع ہوئی دنیا کے اندر اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب اصل میں وہ کیا ہے، نیک لوگوں کی شان میں حد سے بڑھ جانا، غلوب کرنا اور ان کو خدا کے مقام پر بٹھا دینا، اصل یہ تھا۔ بعد میں ان نیک لوگوں کی تصویریں بنی، ان نیک لوگوں کے بت بنے، ان نیک لوگوں کی تصویریں بنی، ان نیک لوگوں کی مورتیاں بنی اور پھر ان کو پوجا جانے لگا۔ تو مورتیوں سے پہلے، مجسموں کی پوجا شروع ہونے سے پہلے دنیا میں کن کی پوجا ہوئی ہے؟ نیک بندوں کی، اور نیک بندوں کے بت بنے ہیں، انہی کی مورتیاں بنی ہیں، انہی کے مجسمے بنے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جتنی مورتیاں مجسمے پوجے جا رہے ہیں وہ کن کے ہیں؟ مقدس ہستیوں کے ہیں جن کو پوجا جا رہا ہے۔ حضرت ابو الحیاج اسدی وہ فرماتے ہیں، وہ بڑے تابعی ہیں، کہ مجھے حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ، اے ابو الحیاج، کیا میں تجھے ایک ایسے کام پر روانہ نہ کروں کہ جس کام پر مجھے اللہ کے حبیب نے بھیجا تھا؟ میں نے کہا کیوں نہیں اے امیر المومنین، اے حضرت علی مجھے بھیجیے اس کام پر، میں تو خوشی کے ساتھ وہ کام کر کے آؤں گا جو اللہ کے پیغمبر کا بتلایا ہوا کام ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جا، اللہ تدع تمثالا الا طمستا، تجھے کوئی مورتی ملے اس کو مٹا ڈال، ولا قبرا مشرفا الا سویتا، اور جو اونچی قبر تجھے ملے جس پر مزار دربار بنا اس کو جا کے گرا دے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے اور اس کو برابر کر دے، باقی قبروں کے برابر کر دے۔ اور قبر جو ہے کتنی اونچی ہونی چاہیے زمین سے؟ ایک بالشت۔ اور ہمارے یہاں کتنی اونچی ہوتی ہیں؟ حساب ہی کوئی نہیں ہے جی، اوپر جو گنبد بنتے ہیں وہ اتنا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم اپنے ان طالبان بھائیوں سے جو افغانستان میں ہیں ان کو بھی ہم ایک تھوڑا سا پیغام یہاں سے دینا چاہتے ہیں کہ تم نے ہمارے بھائیوں طالبان کو مخاطب کر کے کہتے تم نے مورتیاں توڑی ہیں، مجسمے توڑے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ہم تم کو اس بات پر مبارکباد دیتے ہیں، انبیاء کی سنت کو تم نے زندہ کیا ہے، حضرت ابراہیم خلیل کی سنت کو زندہ کیا ہے، لیکن ہم تمہیں اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا بھی دکھانا چاہتے ہیں۔ ایک ہی حدیث میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں کہ نہ چھوڑ کوئی مورتی مگر اسے توڑ ڈال، اور نہ چھوڑ کوئی اونچی قبر مزار دربار تو اس کو بھی مٹا ڈال۔ تو ہم طالبان سے کہتے ہیں کہ یہ دوسری حصہ جو ہے حدیث کا اس پر بھی عمل کر لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جتنے وہاں پر شرکیا آستانے بنے ہوئے ہیں جن کو پوجا جا رہا ہے افغانستان میں، مزار شریف، اس کا نام ہی مزار شریف ہے، ایک شہر ہے افغانستان میں، وہاں پر دیکھیں، اور جتنی بھی وہاں پر بنے ہوئے ہیں ان کو بھی صاف کیا جائے، پاک کیا جائے، اور ان قبروں کو توڑ کر سنت کے مطابق ایک بلش زمین سے اونچا کچی قبر بنا دیا جائے، تو تاکہ اس حدیث پر مکمل عمل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ایک حدیث سے پہلے ٹکڑے پر تو عمل کر لیا اور دوسرے ٹکڑے پر چھوڑ دیا۔ ایک ہی حدیث میں نبی کریم نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں کہ کوئی مورتی نہ چھوڑو اور کوئی قبر بھی نہ چھوڑو، مگر اس کو مورتیاں توڑ دو اور قبر کو باقی قبروں کے برابر کر دو سنت کے مطابق ایک بلش زمین سے اونچی۔ اور پھر یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بھی سناؤں، ہاں، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین، حضرت حسین کے آگے بیٹے، ان کا نام بھی علی ہے، حضرت حسین کے بیٹے ہیں علی، یعنی حضرت علی کے کیا لگے وہ جی، پوتے لگے نا، تو حضرت علی کے پوتے حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی، ان کا نام بھی علی ہے۔ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو نبی کریم کی قبر پر آتا ہے، اور نبی کریم کے حجرہ پاک میں ایک یعنی روشن دان، ایک کھڑکی ہے، اس میں سے سر اندر کر کے وہ کچھ یعنی دعا کرتا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، جو حضرت حسین کے بیٹے ہیں، اے آدمی، کیا میں تجھے ایک حدیث نہ سناؤں؟ میں نے اپنے ابا جان سے سنا، حضرت حسین سے سنا، اور میرے ابا جان نے اپنے نانا جان سے سنا، یعنی نبی کریم علیہ السلام سے سنا، کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر پر میلے نہ لگانا، میری قبر کو عید نہ بنانا، میری قبر پر جشن نہ ہو، ولا بیوتکم قبورا، اور اپنی گھروں کو بھی قبرستان نہ بنانا، جس طرح لوگ گھروں میں قبریں بناتے ہیں، پیر صاحب جس گھر میں مرے ہیں اسی گھر میں ان کی قبر بنے گی، سنت کی خلاف ورزی، جگہ جگہ پر سنت کی خلاف نہیں، قبرستان میں قبریں بنے گی، قبروں کے مخصوص احکام ہیں، گھروں کے اندر نہیں قبریں بنے گی۔ وصلوا علی، اور مجھ پر درود پڑھو، فإن صلاتکم وتسلیمکم تبلغوا حيث كنتم، جہاں پر بھی تم مجھ پر درود پڑھو مجھے سلام پہنچا دیتے ہیں فرشتے۔ آج بعض وہ کہتے ہیں جی جب مدینہ کو جا رہا ہو کہ ہمارا سلام واپس پہنچا دینا، جا کر ہماری طرف سے حدیث عقیدت نبی کریم کو پیش کرنا، ہم کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں کہنے کی، تم جہاں پر بھی دنیا کے جس کونے میں بھی درود پڑھو سلام پڑھو، فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ پہنچا دیتے ہیں اور ان کو سلام پہنچ جاتا ہے. اس لیے آپ کو یہ تکلیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ کسی کو کہیں جی میرا حدیث عقیدت پیش کرنا یا میری طرف سے سلام پیش کرنا نبی کریم علیہ السلام کو. تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا میرے بھائیوں، تمام صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ قبروں کی پوجا، قبروں پر جو کچھ بھی غیر شرعی کام آج ہو رہے ہیں یہ سب ناجائز اور حرام ہیں. اور پھر ایک بات میں اور بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو قبروں پر جاتے ہیں، ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو قبروں پر جاتے ہیں، اور یہ امت مسلمہ کیسے بتوں کی پوجا کر سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں نہیں کرتے. میرے ساتھ چلیے آپ، اب میں آپ کو تھوڑا سا ایک دو درباروں کی سیر کراتا ہوں اور میں اس کا حوالہ دیتا ہوں آپ کو، کیا وہاں پر بتوں کی پوجا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. ایک بات پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم کی احادیث موجود ہیں کہ اس امت کے لوگ جب تک بتوں کی پوجا نہیں کریں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. یہ نبی کریم کی احادیث موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ اس امت کے لوگ قرب قیامت، بعد میں اس امت کے لوگ، بعض لوگ سارے نہیں، اس امت کے بعض لوگ جو ہیں، یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ امت بحیثیت امت پوری امت شرک پر لگ جائے یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اس امت کے بعض افراد قبروں کی پوجا کے علاوہ بتوں کی پوجا بھی کر رہے ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، جب تک کہ میری امت کے بعض قبیلے مشرکوں کے ساتھ نہ مل جائیں. وحتی تعبد قبائل من امتی الاوثان، اور جب تک کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی پوجا نہ کریں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. یہ نبی کریم علیہ السلام کے حدیث فرمان کون سی کتاب میں ہے؟ ابو داؤد کتاب الفتن حدیث کا نمبر 4252، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 278، ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1304، اور حدیث کا نمبر 3952 مسند 83 کے اندر حدیث ہے، اور ہمارے پاس اللہ کے فضل ساری کتابیں لائبریری میں موجود ہیں. تو نبی کریم کی یہ پیشین کوئی بالکل سچ ثابت ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت میں سے آج کتنے ہی لوگ ہیں جو قبروں کی پوجا بھی کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا بھی کر رہے ہیں. قبر کی پوجا کرنا بےآئینی ہی بت پرستی ہے. کہ نبی کریم کی حدیث گزری ہے نا کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا ہو، تو نبی کریم نے بتا دیا کہ جس قبر کی پوجا ہوگی اس قبر کو کیا بنا دیا ہم نے؟ بت بنا دیا. فقہ حنفی کی معتبر کتاب رد المختار میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اصل عبادت الاصنام اتخاذ قبور الصالحین مساجد، کہ بتوں کی عبادت کی اصل وجہ نیک لوگوں کی قبروں پر مسجدیں بنانا ہے. پہلے نیک لوگوں کی قبریں بنی، پھر آہستہ آہستہ قبروں سے ہٹ کر بت بن گئے، تصویریں بن گئیں، مورتیاں بن گئیں، لوگوں نے کہا کہ کون چل کے جائے وہاں پر، تو لہٰذا بت بنا کر اپنے گھروں میں رکھ لیے. جن کو پکارنا مقصد تھا ان کی تصویریں بنا کر اپنے گھروں میں رکھ لی اور گھروں میں پوجنا شروع کر دیا کہ جانا پڑتا ہے وہاں پر دور دراز. پہلے قبریں بنی آہستہ آہستہ، پھر بت بن گئے، پھر تصویریں بن گئی. تو کیا معلوم ہوا؟ تو آج حقیقت بات ہے کہ بہت ساری قبریں ایسی ہیں کہ ان کو پوجا جا رہا ہے اور بتوں کی پوجا بھی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں لاہور میں آپ چلے جائیں یا اپنے کسی شہر میں جہاں پر کوئی بہت بڑا مشہور دربار مزار ہو، آپ دیکھیں گے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ صبح سویرے لوگ ویگنوں پر جب جاتے ہیں کام کاج کے لیے، تو جب علی اجویری کے دربار کے پاس سے گزرتے ہیں، داتا صاحب جس کو لوگ کہتے ہیں، تو ویگن میں بیٹھے بیٹھے ہی جھکنا شروع کر دیتے ہیں، جھک کر سلام کرتے ہیں، جھکتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں اور خیر طلب کرتے ہیں کہ آج تمہارے کام میں برکت ہو، جھکنا یعنی ویگن کے اندر بیٹھ کر. اور قبر پرستی کے ساتھ ساتھ لکڑی کے بت بنا کر ان کی پرستش بھی کی جا رہی ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے یہاں پر، اور میں آپ بھائیوں کو برادرانہ نصیحت کروں گا، میرے بھائیوں یہ 4-5 کتابیں ہیں، یہ آپ ضرور خریدیں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ضرور خریدو اور اس کو پڑھیں. یہ کتابیں بڑی دلچسپ کتابیں ہیں، امیر حمزہ صاحب کی کتابیں، آسمانی جنت اور درباری جہنم، اسی طرح سے کیا اللہ موجود نہیں، اسی طرح سے شہرائے بہشت، اسی طرح سے مذہبی اور سیاسی بھاوے. یہ 4-5 کتابیں ان کی پڑھیں آپ اور دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جن جن چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے. یہ آدمی امیر حمزہ حافظ اللہ بہت بڑا صحافی ہے اور پہلے مجلۃ الدعوہ کا ایڈیٹر تھا، تو اس نے جناب پاکستان میں جو بڑے بڑے مشہور دربار ہیں سب کا دورہ کیا اور دیکھا وہاں پر کہ کیا کچھ ہوتا ہے، اور پھر اس نے سب دیکھ کر اس کو آ کر لکھا، اور اس کی قلم میں بھی اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. تو آپ جب اس کی کتاب کو شروع کر دیں میرمزا صاحب کتاب کو تو ماشاءاللہ اتنی دلچسپ کتاب ہوتی ہے کہ جب تک آدمی ختم نہ کرے کتاب چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. تو دو دو چار چار مرتبہ اس کتاب کو پھر دیکھیں کہ کیا ہمارے ملکوں میں بتوں کی پوجا نہیں ہو رہی, ہمارے ملکوں میں نعوذ باللہ ان چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے کہ ان چیزوں کا نام لینا میں سمجھتا ہوں کس مجلس کی توہین ہے, انسان کی شرمگاہ کی پوجا. ہم تو سنتے تھے نا کہ ہندوؤں کے اندر ہوتی ہے, اب مسلمانوں کے اندر بھی نعوذ باللہ من ذالک. اور باقاعدہ اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ اور یعنی بتایا کہ کہاں پر ہوتی ہے, تو آپ دیکھیے پڑھیے. تو وہاں پر اپنی کتاب عثمانی جنت میں صفحہ نمبر 119 پر فرماتے ہیں امیر حمزہ صاحب, جنگ شریف میں سلطان بہو کے مزار کا آنکھوں دیکھا حال. فرماتے ہیں کہ سلطان بہو ان کے اپنے الفاظ سنیں, فرماتے ہیں کہ سلطان بہو کے مزار پر اجازت پا کر جو میں اندر گیا تو وہاں ایک کمرے کے اندر جب میں اندر گیا تو وہاں پر قبریں ہی قبریں تھیں, جنہیں میں نے گنا تو تقریباً 19 قبریں تھیں. امیر حمزہ صاحب فرماتے ہیں 19 قبریں تھیں, ان قبروں میں سے بعض پر لکڑی کے بت رکھے ہوئے تھے, ان قبروں میں سے بعض پر لکڑی کے بت رکھے ہوئے تھے, اور یہ بت بھی خواتین کے تھے. ایک بت کی حیات شکل یوں تھی کہ عورت نے بچہ اٹھایا ہوا ہے, جیسے ہندوؤں میں ہے نا عورتوں کے بت مردوں کے بت. اور تو اسی طرح سے امیر حمزہ صاحب کہتے ہیں صفحہ نمبر 119 پر اپنی کتاب کے, میں نے دیکھا کہ لکڑیوں کے بت بنے ہوئے ہیں اور جناب وہ رکھے ہوئے ہیں. اور آگے جا کر لکھتے ہیں صفحہ نمبر 120 پر, ایک عورت تھی اس نے لکڑی کا کھلونا پکڑا قبر سے, وہ بت پکڑا اور اسے اپنے جسم پر پھیرنے کے بعد اپنے بچوں کے جسم پر پھیرنے لگی برکت کے لیے. عورت آئی ایک, اس نے قبر سے وہ بت وہ لکڑی کا بت اٹھایا اپنے جسم پر پھیرا اور اپنے بچے کے جسم پر پھیرا, اور ایک عورت نے اٹھایا اور اپنی چھاتی پر پھیرا کہ نعوذ باللہ تو اس میں دودھ زیادہ آئے بچے کے لیے. تو میرے بھائیوں یہ بتوں کی پوجا نہیں تو اور کیا, اس کو بت کی پوجا کا آپ نام نہیں دیں گے تو کیا ہے. تو پھر جو لوگ کہتے ہیں ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ جاؤ پھر جا کر دیکھو سلطان بہو کے دربار پر کیا بتوں کی پوجا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. اور میں آپ کو اپنے شہر کا قصہ سناتا ہوں, میرا تعلق لاہور شہر سے ہے. کبھی آپ جب چھٹی جائیں انڈیا کے بھائی کبھی آپ وزٹ ویزے پر آئیں وہاں پر تو اہلن وسہلن لاہور میں آپ کو آپ آئیں, اور میں بھی چھٹی پر وہاں پر گیا ہوا تو میں آپ کو لے کے جاؤں گا. وہاں پر لاہور میں مشہور جگہ ہے گوڑے شاہ, لاہور میں مشہور جگہ, کسی سے آپ پوچھ لیں گوڑے شاہ میں نے جانا, کسی ٹیکسی والے کو کسی آپ رکشے والے کو بولو میں نے گوڑے شاہ جانا ہے تو آپ کو لے جائے گا گوڑے شاہ. اس کی جگہ کا نام ہی گوڑے شاہ ہے. کیوں گوڑے شاہ؟ اس لیے کہ وہاں پر گوڑے شاہ کا دربار ہے, وہاں پر گوڑے شاہ کا دربار ہے. مین روڈ کے اوپر سڑک کے مطلب سڑک گوڑے شاہ کا دربار ہے, گوڑے شاہ کا دربار. اس دربار پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور کئی بھائی میری باتوں کی تصدیق کریں گے جو اگر انہوں نے دیکھا ہے تو, یا لاہوری کسی لاہوری سے آپ پوچھ لیں لاہور کے رہنے والے سے کہ واقعہ لاہور میں گوڑے شاہ ہے کہ نہیں ہے اور وہاں پر گوڑے شاہ کا دربار ہے کہ نہیں ہے. اور وہاں گوڑے شاہ کے دربار پر میرے بھائیوں میرے اپنی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ گوڑے شاہ کے دربار پر باہر کی دیوار بھری ہوئی ہے گھوڑے کے بتوں سے, گھوڑے کے بت لکڑی کے بنے ہوئے یا مٹی کے بنے ہوئے, گھوڑے کے چھوٹے بڑے بت مختلف سائزوں کے مٹی کے بنے ہوئے وہاں پر, بلکہ وہاں پر گھوڑے کے بت بکتے بھی ہیں. عورتیں جاتی ہیں, مرد جاتے ہیں, اور خواتین خاص طور پر وہاں پر جاتی ہیں, گھوڑے کے بت خریدتی ہیں اور جا کر اس کا چڑھاوا چڑھاتی ہیں, گھوڑے کے بتوں کا چڑھاوا چڑھاتی ہیں وہاں پر. تو گھوڑے کا بت یہ بت کی پوجا نہیں تو اور کیا پھر, یہ بتوں کی پوجا نہیں ہو رہی تو اور کس چیز کی پوجا ہے. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہو رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ اس امت کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کریں گے, جب تک اس امت کے لوگ درختوں کی پوجا نہیں کریں گے, جب تک اس امت کے لوگ شرک کے اندر مبتلا نہیں ہو جائیں گے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة, اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی حتی تضرب الیاس نساء دوس علی ذی الخلفاء, فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ دوس قبیلے کی عورتوں کے سرین ذل خلصہ پر حرکت نہیں کریں گے. وذل خلصہ طاغیہ دوس التی کانوا یعبدون فی الجاہلیہ, اور ذل خلصہ دوس قبیلے کا بت تھا کہ جس کی زمانہ جاہلیت میں پوجا کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دوس قبیلے کی عورتیں ان کے سرین ان کے توتڑ ان کے سرین حرکت نہیں کریں گے. کس پر؟ ذل خلصہ کے آس پاس. حرکت کرنے کا مطلب یہ ہے طواف کرنا, طواف کرنا. تو کیا مطلب کہ طواف کریں گی اس کا جس کا زمانہ جاہلیت میں طواف ہوتا تھا. یہ صحیح بخاری کی حدیث, اللہ اکبر, صحیح بخاری جس کے بارے میں تمام علماء امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد اس دنیا میں اگر کوئی صحیح ترین کتاب دنیا میں ہے تو وہ صحیح بخاری شریف ہے. قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب دنیا میں اگر کوئی ہے تو صحیح بخاری شریف ہے. اس کو بریلوی بھی مانتے ہیں, دیوبندی بھی مانتے ہیں, اہل حدیث بھی مانتے ہیں, حنفی بھی مانتے ہیں, شافی بھی مانتے ہیں, مالکی بھی مانتے ہیں, حنبلی بھی مانتے ہیں, ظاہری بھی مانتے ہیں. پوری دنیا کے مذاہب اور جو اسلامی مذاہب ہیں وہ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے اونچی شان اگر کسی کتاب کی تو صحیح بخاری کی ہے. تو صحیح بخاری کتاب الفتن باب و تغیر الزمان حتی تعبد الاوثان, امام بخاری یہ باب یہ باندھا ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک بتوں کی پوجا نہ ہو. اور حدیث کا نمبر ہے 7116. اور اسی طرح کی حدیث مسلم شریف کتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتی تعبد الاوثان الخلصة, یعنی اس کے اندر بھی ہے. اور حدیث کا نمبر صحیح مسلم شریف میں 2906. تو میں نے آپ کو حدیثوں کے نمبر بھی بتا دیے, کتاب کا نام بھی بتا دیا, کتاب کے اندر باب کا نام بھی بتا دیا. اب آپ جا کر پڑھ لیں کہ کیا یہ حدیثیں موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں. تو کیا معلوم ہوا کہ بت پرستی امت مسلمہ میں قیامت سے پہلے داخل ہو جائے گی؟ اور بت پرستی کو تو ایک ادنا سا مسلمان بھی شرک سمجھتا ہے. بہت ساری امت مسلمہ کے افراد ایسے ہیں جو آج اس شرک میں مبتلا, کتنے ایسے دربار مزار ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر بنے. دیکھیے, اللہ کی نافرمانی پر اگر مسجد ضرار بھی بنے تو اللہ کہتے ہیں قرآن میں اس کو گرا دو. منافقین نے جو مسجد بنائی تھی, قرآن پڑھے, منافقین نے ایک مسجد بنائی مسجد ضرار مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے, تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی مسجد کو گرا دو جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے. تو جب مسجد اگر بنے جو نافرمانی پر, جس میں سازشیں اسلام کے خلاف, تو اللہ کہتا ہے قرآن میں اس مسجد کو گرا دو جو منافقین نے بنائی ہے. تو جو دربار اور آستانے اور مزار بنے اللہ کی نافرمانی پر ہے اور جو بنے شرک کے لیے ہیں ان کو گرانا, تو یہ حاکم وقت کی مسلمان کوئی اللہ تعالیٰ ایسا پیدا کرے, کوئی اللہ ایسا یعنی انقلاب لائے کہ جتنی شرکیہ یہ جگہیں سب کو ملے میٹ کر کے توحید کا ڈنکا وہاں پر بجے اور توحید کا عالم لہرے اور لوگ جتنی جن جن کی پوجا ہوتی سب سے کٹ کر صرف ایک اللہ کی طرف اپنی نگاہ لگا لیں. آج بعض لوگ قبروں کے طواف بھی کرتی ہیں اور باقاعدہ اشعار بھی کہتی ہیں. ایک دو اشعار میں آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو قبروں کی پوجا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اور ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں قبروں کی پوجا کرنے والے کہ مشرکین عرب نے بھی وہ باتیں نہیں کی اللہ کی قسم. کتاب کا نام ہے سے حرفی رموز معرفت, صفحہ نمبر 3, پنجابی کا شعر ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا تھا ایک مجلس میں, لیکن اب دوبارہ سنا دیتا ہوں. اور جو بھائی پنجابی نہیں سمجھتے اس کا اردو ترجمہ میں کر دوں گا. پنجابی کا شعر کیا کہتا ہے سنیے, نعوذ باللہ. کہتا ہے اس کا ایک پیر ہے قلعے والا, اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے دے دوستی رب دی لوڑ نہیں قلعے والے دا پلہ چھوڑ نہیں, دے دوستی رب دی لوڑ نہیں قلعے والے دا پلہ چھوڑ نہیں, قلعے والے دے گرد طواف کر لے مکے جامنے دی کوئی لوڑ نہیں, قلعے والے دے گرد طواف کر لے مکے جامنے دی کوئی لوڑ نہیں, اے قصور نگاہ دا ناتھن تو پیر ہور نہیں. یہی رب ہے یہی پیر ہے, بس نگاہوں کا قصور ہے کہ تمہیں رب اور نظر آتا ہے پیر اور نظر آتا ہے, بس نگاہوں کا قصور. حقیقت کیا ہے کہ رب بھی یہ ہے اور پیر بھی ہے, نعوذ باللہ. نکلے کفر کفر نواز کہتا ہے ایک قصور نگاہ دا ندانو رب ہور نہیں پیر ہور نہیں, فضل رب دا جے مطلوب ہوئے قلعے والے ولو مکھ موڑ نہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے, کہتا ہے کہ دوستی رب دی لوڑ نہیں قلعے والے دا پلہ چھوڑ نہیں. کہتا ہے کہ رب کی دوستی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لوڑ میں ضرورت کوئی ضرورت نہیں ہے, بس قلعے والے کا پلہ نہ چھوڑ, اس کے دامن کو پکڑ لے, گھوڑے شاہ کے دامن کو پکڑ لے, بس قلعے والے کے دامن کو پکڑ لے, تجھے کوئی رب کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے, قلعے والے دے گرد طواف کر لے مکے جامنے دی کوئی لوڑ نہیں. یہ بات تو انشاءاللہ پنجابی جن کو نہیں بھی آتی وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے. کہتے ہیں کہ قلعے والے کے گرد طواف کر لے مکے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں. اور کہتا ہے کہ نگاہوں کا قصور ہے, بس میں رب اور نظر آتا پیر اور نظر آتا, حقیقت میں یہی رب ہے اور یہی پیر ہے. اور کہتا ہے اگر رب کا فضل چاہیے تو پھر قلعے والے سے مکھ اپنا چہرہ نہ موڑ. ایک طرف بکواس کرتا ہے کہ یہی رب ہے, دوسری طرف کہتا ہے اگر رب کا فضل چاہیے تو اس سے منہ نہ موڑ. تو پھر اس کا مطلب کتنا تناقض ہے, کتنا یعنی تضاد ہے اس کی بات میں. ایک طرف کہتا ہے کہ یہی پیر ہے اور یہی رب ہے, اور دوسری طرف کہتا ہے کہ اگر رب کا فضل چاہیے تو پھر اس سے منہ نہ موڑ. تو اس کے آپس میں بات میں کتنا ٹکراؤ ہے. تو مشرق کی عقل کام نہیں کرتی. آگے جا کر کہتا ہے تو ہے نور خدا قلعے والیا, نائب مصطفیٰ قلعے والیا, سانو کعبے دے جانے دی لوڑ نہیں, کعبہ روزہ تیرا قلعے والیا. صاف صاف تو اشارہ نہیں ہے, صاف کہتا ہے تو ہے نور خدا قلعے والیا, نائب مصطفیٰ قلعے والیا, سانو کعبے دے جانے دی لوڑ نہیں, کعبہ روزہ تیرا قلعے والیا. کہتا ہے کعبے جانے کی ضرورت نہیں, تیرا روزہ جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے, کعبہ ہے. میرے بھائیو, دیکھ میں سے اگر یہ پتا کرنا ہو کہ دیگ پکی ہے یا نہیں پکی تو پوری دیگ نہیں کھاتے بلکہ دیگ میں سے دو چار چاول اٹھا کے کھا لیں, پتا چل جاتا ہے کہ دیگ کچی ہے یا پکی ہے. تو میں چند ایک اشعار آپ کو سنا دوں تو باقی پھر آپ پورا سمجھ لیں کہ یہ پورا اس میں کیا موجود ہے, کیا ان کے عقائد ہیں, آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی. دیگ میں سے دو چار چاول میں آپ کو چکھا دیتا ہوں تو باقی آپ اندازہ لگا دیں کہ جو میں نہیں سنا سکتا یہاں پر وقت کی قلت پہ وہ کتنا زیادہ ہے. اچھا آگے چلیے, ایک یعنی خواجہ غلام فرید چشتی چاچڑا شریف والے, اس کے دیوان کے صفحہ نمبر 207 پر لکھا ہے, کہتا ہے نعوذ باللہ, حقیقت بات ہے کہ یہ اشعار سناتے ہوئے یعنی خون کے آنسر ہوتا ہے کہ اللہ کتنی توہین کرتے ہیں. کعبے کے مقابلے میں کعبے بنا لیے, یعنی حجر اسود کے مقابلے میں پتھر بنا لیے وہاں پر کہ ان کو چومو ان کو چاٹو, اور یہاں زمزم کے مقابلے وہاں پر کئی زمزم بن گئے, اور چٹا گانگ کے اندر بنگلہ دیش میں چٹا گانگ کے اندر کچھووں کی پوجا, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اعوذ باللہ, کچھووں کی پوجا ہو رہی ہے چٹا گانگ کے اندر. وہاں پر کچھوے ہیں, گندا تالاب ہے, کچھوے ہیں, اور عورتیں وہاں پر آتی ہیں, اور عقیدہ یہ کہ فلاں پیر کے لیے کچھوے چھوڑے تھے, پیر کی بیٹیاں ہیں, یہ پتہ نہیں کیا بکواس ہے. اور دوست عورتیں جاتی ہیں اس کو جا کر خوراک ڈالتی ہیں اور پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے کچھووں کے سامنے, اس کے ہاتھ بھی ہوتی ہیں گندے کچھووں پر, اور ہاتھ جوڑتی ہیں, بابا جی دے دو اولاد, بابا جی بیٹا دے دو, بابا جی بیٹی دے دو, نعوذ باللہ من ذالک. تو جو کچھووں کو پوجے اللہ کی پناہ. تو یہ چاچا شریف والا غلام فرید چشتی کیا کہتا ہے, کہتا ہے اور اس کتاب جس کتاب سے میں شعر سنا رہا ہوں اس کتاب کا نام سنیے ذرا, حج فقیر بر آستانہ پیر, حج فقیر بر آستانہ, ہمارے حج ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں لیکن ان کا حج ہوتا ہے پیر کے آستانے پر, اس کو بھی حج کا نام دیا ہوا ہے باقاعدہ, کتاب کا نام ہے حج فقیر بر آستانہ پیر صفحہ نمبر 45. یہ اتنا کچھ کہنے کے باوجود بھی پھر کہتے ہیں شرک اس امت میں نہیں ہے, ہم جو ہے شرک نہیں کرتے, تو ہم کہتے پھر یہ کیا ہے اگر یہ شرک نہیں ہے. کہتا ہے چاچڑ وانگ مدینہ جاتوں تے کوٹ مکھن بیت اللہ, چاچڑ وانگ مدینہ جاتوں تے کوٹ مکھن بیت اللہ, رنگ بنا بیرنگی آیا کیتم روپ تجلی, ظاہر دے وچ مرشد ہادی باطن دے وچ اللہ, ظاہر دے وچ مرشد ہادی باطن دے وچ اللہ, نازک مکھڑا پیر فریدا سانو دستا ہے وجہ اللہ, نازک مکھڑا پیر فریدا سانو دستا ہے وجہ اللہ, نعوذ باللہ. کہتا ہے کہ یہ جو چاچڑ شریف ہے یہ مدینے کی طرح ہے, چاچڑ وانگ مدینہ جاتم, چاچڑ یہ جو گاؤں یا پرنکیا اللہ جانتے بہتر کیا ہے جہاں پر وہ قبر وغیرہ ہے جس کے بارے میں کہتا ہے, کہتا ہے یہ مدینے کی طرح ہے, اور کوٹ مٹن جو گاؤں یا شہر ہے جہاں پر اس کی قبر ہے اور جو اس کے پیر کی, کہتا ہے یہ بیت اللہ ہے, کوٹ مٹن بیت اللہ بنا دیا اور چاچڑ کو مدینہ بنا دیا. اور آگے جا کر کہتا ہے کہ ظاہر دے وچ مرشد ہادی باطن دے وچ اللہ, اور میں یہ مرشد اور ہادی پیر ہے ہمارا اور باطن میں کیا ہے یہ اللہ, نعوذ باللہ, باطن میں اللہ ہے, نازک مکھڑا پیر فریدا سانو دستا ہے وجہ اللہ, کہتا ہے یہ جو پیر فرید کا جو مکھڑا یہ چہرہ جو ہے یہ نازک چہرہ ہمیں اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے, وجہ اللہ میں نے اللہ کا چہرہ, اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے. اللہ اکبر, نعوذ باللہ, نقل کفر کفر نہ باشد, سبحان اللہ, اما یصفون, اللہ کی ذات پاک اس چیز سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں, جو یہ شرکیہ باتیں کہتے ہیں, اللہ بڑے حوصلے والے ہیں, اللہ کی قسم اللہ بڑے صبر والے ہیں, اللہ اتنا شرک اور کفر سنتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ عذاب نہیں بھیجتے, زمین کو شک نہیں کرتے, زمین کی ان کو اپنے اندر نہیں نگلتی, آسمان سے عذاب کا کوڑا ان پر نہیں برستا, اللہ مولا دیتے کہ شاید سمجھ جائیں, شاید سمجھ جائیں. اور قوالیاں جن کو لوگ بڑا ثواب سمجھ کر سنتے ہیں, میں کہتا ہوں میرے بھائی قوالی سے بہتر گانا سن لو لیکن قوالی نہ سنو, قوالی سے بہتر گانا سن لو قوالی نہ سنو, گانا کیا گناہ ہے, گانا بھی حرام ہے لیکن ہے گناہ, لیکن قوالی شرک ہے, گانا سنے تو اللہ معاف کر سکتے ممکن ہے لیکن اگر شرک سنے گا تو اللہ نے معاف نہیں کرتا, قوالیوں کے اندر شرک, اللہ کی توہین, قوالیوں کے اندر یعنی اتنا کفر بکتے ہیں نعوذ باللہ قوال حضرات. اور انشاءاللہ ایک درس مستقل یا دو تین درس میں بیان کروں گا, اس میں پڑھ کر سناؤں گا قوالوں کے وہ اقوال جو کہتے ہیں اس میں کیا کیا وہ کفر و شرک کہتے ہیں جس کو لوگ بڑا سوال سمجھ کر, آج کی گاڑی میں جا رہے ہو نا وہ گانا لگا دے, آپ اس کو روکے بھائی گانا بند کرو تو گانا بند کر کے وہ قوالی لگا دے گا, آپ اس کو قوالی سے روکے کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی سا بھی رہنے دیں سانو کہ نہیں, پہلے تھی سانو روکیا تھی گانے تو گانا بند کیا تم قوالی بھی نہیں سن لینے سانو. تو میرے بھائیو یہ قوالی میں کہتا ہوں کہ یہ گانے سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے, میں یہ نہیں آپ کی حوصلہ افزائی کر رہا کہ آپ جا کے لوگ گانے سنیں, نہیں میں یہ نہیں کہتا, گانے سننا بھی حرام ہے لیکن یہ ہے کہ میں مقابلہ کر رہا ہوں کہ قوالی کے اندر شرک ہے, قوالی کے اندر کفر ہے, اور گناہوں کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے، ہیں دونوں گناہ کے کام، لیکن یہ کہ قوالی شرک ہے جو اللہ نے معاف نہیں کرنی، گانا اللہ کی مرضی پر ہے، اللہ چاہے تو سزا دے چاہے تو اللہ معاف کر دے اللہ کی مرضی کے اوپر، لیکن مشرک اگر مر گیا بغیر توبہ کیے. اچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا، اللہ کے پیغمبر فرماتی ہیں لا یذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، اس وقت تک رات اور دن ختم نہیں ہوگے جب تک کہ لات اور عزا کی پوجا نہیں ہوگی. صحیح مسلم شریف کتاب الفتن حدیث کا نمبر 2097، جی 2097 حدیث کا نمبر. اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی قائم جب تک کہ، اس وقت تک رات دن ختم نہیں ہوگی جب تک کہ لات اور عزا کی پرستش نہیں کی جائے گی. لات اور عزا کیا ہے؟ میں نے پہلے بتایا تھا نا، سورۃ النجم 27 پارا سورۃ النجم میں آتا ہے افرائیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخرى، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لات اور عزا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے. 19 نمبر اور 20 اور 21 نمبر آیت ہے سورۃ النجم کی. تو لات اور عزا مشرکین مکہ کے معبود، ان کے بھگوان، ان کے خدا، ان کے بت جن کو وہ پوجتے تھے، تو ان کے بارے میں نبی کریم فرماتے جب تک اس امت کے لوگ ان کی پوجا بھی نہیں کریں گے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. تو اب اتنی وضاحت کے باوجود بھی اگر کوئی اپنی بات پر اڑا رہے اور یہ کہے کہ نہیں جی ہم تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو جناب اولیاء کو پکارتے ہیں اور ہم تو جناب شہداء کو پکارتے ہیں، ہم تو ان کی قبروں پر جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں میرے بھائی تم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے. قرآن میں صرف بتوں کی پوجا نہیں، انبیاء کی پوجا، اولیاء کی پوجا، شہداء کی پوجا، فرشتوں کی پوجا، جنوں کی پوجا، یہ آگ کی پوجا، سورج چاند ستاروں کی پوجا، اور تاغوت کی پوجا، اور گائے کے بچے بچڑے کی پوجا، قبروں کی پوجا، اولیاء کی پوجا، اور یہ کہ گمراہوں کی پوجا، عورتوں کی پوجا، ہر ایک کی پوجا کا قرآن نے رد کیا ہے. اور یہ آیتیں میں نے آپ کو لکھ کر دے دی، ہر بھائی کے ہاتھ میں فوٹو کاپی ہے، یہ پڑھ لینا گھر میں جا کر کہ کیا ان آیات میں یہ بات اللہ نے بیان نہیں فرمائی. اگر یہ بات کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ میں یہاں پر آپ کے سامنے شکرہ میں موجود ہوں، جو بات سمجھ میں نہ آئے مجھ سے آ کر پوچھے کہ یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ ان میں پوجا کا ذکر ہے تو یہاں پر پوجا کا کہاں پر ذکر ہے، تو انشاءاللہ میں جواب دوں گا. اگر کوئی بھائی جس کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ بلا جھجھک یہاں پر مجھ سے آ کر پوچھے، انشاءاللہ مجھے علم ہوا تو میں بتاؤں گا، نہ علم ہوا تو میں اپنے سے بڑے عالم سے پوچھ کر بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور پھر قرآن پاک میں ہر قسم کی غیر اللہ کی پوجا سے روکنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اکثر آیات میں جہاں شرک کا رد کیا ہے، جہاں پر غیر اللہ کو پکارنے کا رد کیا ہے، تو وہاں پر اللہ نے من دون اللہ کا لفظ بولا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اس کے اندر انبیاء بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، شہداء بھی آ گئے، اتقیاء بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، جن بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، مندر بھی آ گئے، مورتیاں بھی آ گئیں، مجسمے بھی آ گئے، سورج چاند ستارے بھی آ گئے، آگ بھی آ گئی، پتھر بھی آ گئے، مٹی کی جھولیاں بھی آ گئیں، قبر بھی آ گئے، دربار بھی آ گئے، مزار بھی آ گئے، آستانے بھی آ گئے. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ ہر چیز کی پوجا قرآن کہتا ہے کفر اور شرک. اسی طرح سے قرآن پاک میں تاغوت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، پڑھیے سورۃ النحل آیت نمبر 36، سورۃ البقرہ 256 نمبر آیات اور دیگر آیات، ان میں اللہ نے تاغوت کا لفظ بولا ہے کہ تاغوت کی پوجا نہ کرو. تاغوت کیا ہوتا ہے؟ کہ جس میں آدمی حد سے تجاوز کر جائے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا شروع کر دے. تاغوت کے اندر بھی ہر چیز آ گئی، جس کی بھی اللہ کے علاوہ پوجا کی جائے اس کو تاغوت بولا جاتا ہے. جی ہاں. اور پھر میرے بھائیو، یہ بات حقیقت ہے کہ لوگوں کی اکثریت، قلیل تعداد نہیں بلکہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جن کے عقائد صحیح نہیں ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو صحیح عقیدہ توحید پر قائم ہیں اور شرک اور بدعات سے پاک ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ قرآن بیان کرتا ہے. پڑھیے سورۃ یوسف کی 106 نمبر آیت، سورۃ یوسف آیت نمبر 106، اللہ فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وهم مشرکون، کہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی مشرک ہیں. اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی شرک کر رہے ہیں. لوگوں کی اکثریت ایسی ہے، جیسے آج آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کی اکثریت اللہ کے منکر نہیں ہے. ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کو ماننے کے باوجود بھی دوسروں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے کہ اللہ رزق اللہ ہی دیتا ہے لیکن دوسروں کے واسطے سے دیتا ہے. میرے بھائی یہ تو شرک ہے, یہ جو واسطے وسیلے درمیان میں لانا. تو لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتی ہے کہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے, اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی شرک کر رہی ہے لوگوں کی اکثریت, جس طرح کی سورت یوسف کی 106 نمبر آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو میرے بھائی چاہے وہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں, پیر بہاؤل حق ہوں, سلطان باہو ہوں, علی حجویری ہوں, خواجہ معین الدین چشتی ہوں, بابا فرید الدین گنج شکر والے ہوں, احمد البدوی ہوں, خواجہ معین الدین اجمیری ہوں, خواجہ محمد معصوم ہوں, خواجہ خضر ہوں, بغداد والے شیخ عبدالقادر جیلانی ہوں, حضرت علی مرتضیٰ ہوں, وہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کائنات کی امام ہوں, یا حضرت عیسیٰ ہوں, یا حضرت عزیر ہوں, یا حضرت نوح ہوں, فرشتے ہوں, جن ہوں, کوئی بھی ہوں, لیکن عبادت کسی کی نہیں کی جائے گی. عبادت فقط صرف اور صرف ایک اللہ کی ہوگی, مدد صرف ایک اللہ سے مانگی جائے گی. کیونکہ ہم نے جب مسلمان بننے کے لیے کلمہ پڑھا تو اس میں پہلی بات ہی ہم نے یہ کہی کہ لا الہ الا اللہ, میں اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا, میں اللہ کے علاوہ ہر ایک کی عبادت کا انکار کرتا ہوں, سچا معبود میرا ایک ہے صرف, جس کا اقرار ہم روزانہ پانچوں نمازوں میں بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں, خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. ہم روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے اور نہ مدد مانگتے وقت تیرے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں, عبادت بھی خاص تیری ہی کرتی ہیں اور مدد بھی جب مانگتے تو خاص تجھ ہی سے مانگتے ہیں. تو میرے بھائیو بات بالکل واضح ہے, اگر زبان سے لا الہ بھی کہہ دیا اور ساتھ شرک بھی کرنا شروع کر دیا تو کیا فائدہ. وہ کوئی شاعر کہتا ہے نا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھا ہی نہیں, اس پر غور و فکر کیا ہی نہیں تو چاہے لاکھ مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے نا, فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک, کہ جان لو سمجھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لگے لا الہ الا اللہ. فاعلم علم کے ساتھ پڑھو, جہالت کے ساتھ نہیں. بس طوطے کی طرح ڈٹا لگا کے پڑھ لیا یہ مسلمان ہے اور کلمے کا معنی ہی نہیں آتا, کلمے کا ترجمہ ہی نہیں آتا, کلمے کے مفہوم پر کبھی غور ہی نہیں کیا. اللہ کہتے ہیں علم کے ساتھ پڑھو, فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, اس کو سوچو سمجھو کہ کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور علامہ اقبال رحمہ اللہ آج کل کے ان جاہل مسلمان, ان قبر کے پجاریوں اور قبر پرستوں کے متعلق وہ سچ فرما گئے ہیں, ان پر اظہار افسوس کرتے ہوئے فرماتی ہیں, کہتے ہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو. علامہ اقبال فرماتی ہیں, جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو, نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو, نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو, بجلیاں جس میں ہوں آسوتا و خرمن تم ہو, بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو. ہاں جو اسلاف کے مدفن یعنی قبریں جو ان کی کمائی کھا رہے ہیں, جنہوں نے اموات کی ہڈیوں کے اوپر جناب اپنا بزنس قائم کیا ہوا ہے اور وہ قبروں کی کمائی کھا رہے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو, وہ نیکو نام جو قبروں کی زیارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے. علامہ اقبال کہتے ہیں وہ نیکو نام جو قبروں کی زیارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے. کہ قبروں کی زیارت کر کے بڑی اپنی شہرت کما لی کہ ہم گدی نشین ہیں, ہم جناب قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, ہم جناب قبر کے مجاور ہیں اور بڑا فخر کرتے ہو. اصل تو تمہاری کمائی اس کے ساتھ وابستہ ہے, تمہاری تجارت اور تمہارا بزنس یہ ہے. اگر تمہیں پتھر سنم یعنی اگر تم پتھر کے بت مل جائے تو وہ بھی تم بیچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑو گے. جیسے آج بہت ساری قبروں پر جس میں نے عرض کیا ہے کہ وہ پتھر جو ہیں پتھر کے لکڑی کے بنے ہوئے گھوڑے وہ بیچے جا رہے ہیں اور ان کے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں اور ان کی پوجا کی جا رہی ہے. یہ علامہ اقبال کے اشعار کلیات اقبال بانگ درا صفحہ نمبر 201 پر دیکھ سکتے ہیں. اور پھر علامہ اقبال رحمہ اللہ وہ ان جاہل مسلمانوں کے ہاتھوں میں یعنی اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں عطا کر دے انہیں یا رب بصارت بھی بصیرت بھی، عطا کر دے انہیں یا رب بصارت بھی بصیرت بھی، کہ مسلمان جا کے لٹتے ہیں سواد خانقاہی پر، عطا کر دے انہیں یا رب بصارت بھی بصیرت بھی، مسلمان جا کے لٹتے ہیں سواد خانقاہی پر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یا اللہ انہیں بصیرت بھی عطا کر، بصارت بھی عطا کر، دین کی سمجھ عطا کر، ان کو ان کی آنکھیں کھول، کہ مسلمان جا کر خانقاہوں، درباروں، مزاروں پر جا کر لٹتے ہیں، دین بھی لٹا کے آتے ہیں، عزت بھی لٹا کے آتے ہیں، اور اپنا پیسہ بھی لٹا کے آتے ہیں، برباد کر کے آتے ہیں، نہ دنیا میں کچھ حاصل ہوا نہ آخرت میں کچھ حاصل ہوا۔ تو علامہ اقبال کے اشعار ان پر بھی آپ غور کیجئے، قرآن کی آیتوں پر بھی غور کیجئے، اور جناب آپ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث پر بھی غور کیجئے، تو بات بالکل آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اور پھر میں نے گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے یہ بات واضح فرمائی تھی کہ شرک صرف صنم پرستی کا انعام نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کو الہ سمجھنا، کارساز مددگار سمجھنا بھی شرک ہے، جس طرح قرآن نے اس کا رد کیا ہے، اور مولویوں، پیروں، فقیروں کو بھی رب اور کارساز اور مختار جاننا شرک ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ مشرکین صرف بتوں کی، مورتیوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، احبار، رہبان، علماء، پیران عظام، اللہ کے نیک بندوں، فرشتوں، جنوں وغیرہ کو بھی وہ پوجتے تھے، اور ان کو لائق بندگی جانتے تھے، اور انہیں اپنا کارساز مانتے تھے، اور انہیں مختار کل مانتے تھے، عالم الغیب سمجھتے تھے۔ تو قرآن مجید نے ان لوگوں کے ان اعتقادات کو شرک قرار دیا، حالانکہ یہ جو شخصیات تھیں، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، احبار، رہبان، علماء، پیر، اللہ کے نیک بندے، فرشتے، جن وغیرہ، یہ پتھر کے بت نہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق ہیں، مکلف مخلوق ہیں، اور یہ انسان تھے یا جنات تھے یا یہ فرشتے تھے، تو ان کو بھی قرآن نے کہا کہ ان کی پوجا کرنا بھی یہ شرک اور کفر ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں مشرکین جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، ود سوا، یغوث، یعوق، نصر وغیرہ، تو وہ بت بھی در حقیقت اللہ کے نیک بندے تھے، جن کے مرنے کے بعد ان کی بندگی شروع ہوگی، جس طرح کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کی یاد کو اور ان کی محبت کو ہر دم تازہ رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لیے گئے اور ان کو پوجنا شروع کر دیا گیا۔ اور پھر میرے بھائیو، میں نے یہ کتاب میں پڑھا، کتاب کا نام ہے عطایا قدیر، صفحہ نمبر 3، اور اکمل البیان صفحہ نمبر 433 میں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی بھی لکھتے ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے فرماتے ہیں، ان کی تحریر سنیے، ان کا فرما، ان کی بات سنیے، کہتے ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں، اللہ عز و جل ابلیس کے مکر سے پناہ دے، دنیا میں بت پرستی کی ابتدا یوں ہوئی۔ سنیے مولانا احمد رضا خان صاحب کیا کہتے ہیں، دنیا میں بت پرستی کی ابتدا یوں ہوئی کہ صالحین کی محبت میں ان کی تسلیمیں بنا رکھی اور اس سے لذت عبادت کی تائید سمجھی، شدہ شدہ وہی معبود ہو گئیں۔ ہاں، یہاں پر دیکھیے مولانا احمد رضا خان صاحب ہی مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ اصل میں کیا تھا، نیک لوگوں کی محبت اور اس میں غلو، حد سے بڑھ جانا، اور پھر اس کے بعد ان کی مورتیاں بنا لی گئیں اور ان کے مجسمے اور ان کی تصویریں، فوٹو بنا لیے گئے، اور اس سے لذت عبادت کی تائید سمجھی کہ ان کو دیکھ کر ہمیں عبادت میں لذت آئے گی، اور آہستہ آہستہ فرماتے کہ وہی ان کے معبود بن گئے اور انہیں کی پوجا شروع ہو گئی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ بت جو ہیں محض پتھر کی چٹانیں اور مٹی کے تودے نہیں، بلکہ اصل چیز مقدس ہستیوں کے ساتھ وہ نسبت ہے، جس کی وجہ سے ان بتوں کو قابل تعظیم اور لائق بندگی قرار دیا جاتا ہے، جس طرح پہلے میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ ان کا اصل مقصد نیک لوگوں کی عبادت اور پوجا تھا، کہ جن نیک لوگوں کے انہوں نے بت اور مجسمے بنائے ہوئے تھے، اور جن نیک لوگوں کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، اور اسی لیے ان کی مورتیاں اور ان کے مجسمے بنا کر اپنے گھروں میں رکھتے اور ان کی طرف متوجہ ہوتے، اور جس طرح کے مسلمان جو ہے کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور مقصد کس کی، کیا کعبہ کی پوجا ہے؟ نہیں، مقصد تو اللہ کی پوجا ہے، کعبہ محض قبلہ ہے ہمارے لیے۔ جی، تو اسی طرح سے انہوں نے جناب ان بتوں کو اپنے قبلہ سمجھا ہوا تھا، اصل مقصد ان کی پوجا اور ان کو پکارنا کہ جن کے نام کے یہ بت تھے، جن کے نام کی یہ مورتیاں تھیں۔ کیا میرے بھائیو، ذرا تھوڑا سا آپ غور و فکر کریں، عقل سے سوچیں کہ کیا یہ، یعنی کوئی انسان عقل مند یہ کر سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کوئی پتھر اس کی مورتی بنائے یا لکڑی کی مورتی بنائے، اور پھر یہ سمجھے کہ یہ لکڑی اور یہ پتھر جو میرا خدا ہے، میرا معبود ہے، اور یہ قیامت کے دن میں سفارش کرے گا؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور کیونکہ عبادت یہ مورتیوں کی کرنے والے، مجسموں کی کرنے والے، اس میں بڑے بڑے عقل مند بھی ہیں۔ جی ہاں، بڑے بڑے ڈاکٹرز اور بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے جناب اور علاوہ پر فائز لوگ بھی مورتیوں اور مجسموں کی تصویروں فوٹو کی پوجا کر رہے ہیں, تو کیا وہ یہ سمجھ کر کر رہے ہیں کہ میں یہ فوٹو ہیں اور میں یہ یعنی مورتیاں اور مجسمے ہیں؟ یہ تو کوئی بھی تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی انسان یہ کام نہیں کر سکتا. چیز ہے کہ اتنے بڑے عاقل اور اتنے بڑے ڈاکٹرز اور اتنے بڑے سائنسدان اور سمجھدار اور اعلیٰ عہدوں اور اعلیٰ مناصب پر فائز حکومت کے سرکاری اور غیر سرکاری عہدیداران اور قیادت کرنے والے ملکوں کی وہ یہ کام کریں؟ نہیں, بلکہ اصل بات یہ ہے, اصل یہ ہے کہ وہ بت ان کا معبود نہیں ہوتا بلکہ بت تو محض ان کا قبلہ توجہ کا قبلہ ہے. جی ہاں, اصل بت نہیں, اصل مورتی نہیں, بلکہ جس کی مورتی اور جس کا مجسمہ ہے وہ غائب شخصیت, جس کی مورتی اور جس کا مجسمہ بنائے گا اصل اس کو پکارنا اور اس کا قرب حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے, اور اسی لیے اکثریت مشرکین کسی طرح کرتی ہے. جی ہاں, اب لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ کچھ ممکن ہے ایسے لوگ بھی ہوں کہ سر پھیرے لوگ جو یعنی انہی کو خدا سمجھتے ہوں, لیکن وہ بہت کم ہے. اکثریت ایسی ہے کہ جو یعنی جن کے نام کے پت یا معبود یا جن کے نام کے یہ مورتیاں مجسمے ہیں اصل ان کو اپنا خدا یا ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں. جس طرح کہ آج ہمارے زمانے کے اندر بعض لوگ نیک لوگوں کی جگہوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں, جہاں پر کوئی اللہ کا ولی بیٹھا تھا اس جگہ کو جا کر چومیں گے, چاٹیں گے, جہاں سے گزرا ہے اس جگہ کو بڑا متبرک سمجھیں گے, اور جس گھر کے اندر آتا رہا اس گھر کو جناب اس کی پوجا شروع کر دیں گے, جس پتھر پر بیٹھا ہے یا جس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے اس درخت کے ساتھ جا کر دھاگے باندھیں گے, اس جگہ کو جا کر جناب اپنے جسم کو اس کے ساتھ لگائیں گے, رگڑیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ یہاں سے وہ فلان لا کر نیک بندہ گزر کر گیا ہے یا یہاں پر بیٹھا تھا, تو اس کے بیٹھنے یا گزرنے کی وجہ سے یہ جگہ بھی مقدس بن گئی. جی ہاں, اسی طرح سے مشرکین کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں, کہ انہوں نے نبیوں اور اولیاء اور فرشتوں اور جنات کی تصویریں اور مورتیاں بنائی ہوئی تھیں, اور جناب ان کے سامنے جا کر جھکتے اور عقیدہ یہ رکھتے کہ جب ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں تو جن کی یہ مورتیاں وہ شخصیات اور مقدس ہوتی ہیں وہ ہماری بات سنتی ہیں اور ہمارا کام کرا دیتی ہیں اور وہ اللہ کے مقرب ہیں اور قیامت کے دن وہ ہماری سفارش کریں گے. اور خود کہتے تھے انما نعبدہم لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم تو ان کی پوجا اس لیے کرتے تاکہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں, ہم اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں تاکہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں. تو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے میں جو لکڑی کی مورتیاں اور مجسمے بس یہی رزق لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں یہ خدا, نہیں, یہ تو قرآن اس کو جتلاتا ہے. جی ہاں, یہ وہ یہ نہیں کرتے تھے, بلکہ جس کے نام کی وہ مورتیاں مجسمے ہیں, جس کے نام کی وہ مورتیاں اور مجسمے ہیں ان کو اصل پکارنا مقصد تھا. میرے بھائیوں, پہلے زمانے کے جو مشرکین تھے وہ بھی قبروں کی پوجا کرتے تھے, جس طرح وہ بتوں کے پجاری تھے اسی طرح وہ قبروں کی پوجا قبروں کی پرستش بھی کرتے تھے. فرق یہ ہے ان کے اور آج کے بعض جاہل لوگوں میں کہ وہ جو مشرکین تھے وہ قبروں کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی پوجتے تھے. جی ہاں, وہ اپنے اولیاء انبیاء شہداء نیک لوگوں کی مورتیاں بناتے تھے, کس سے؟ پتھر سے یا لکڑی سے یا لوہے سے یا سونے چاندی سے یا پیتل وغیرہ سے. لیکن آج کے زمانے کے جو قبروں کی پوجا کرنے والے بعض لوگ ہیں وہ اپنے اولیاء کی اور نیک لوگوں کی مورتیاں پتھر سے تو نہیں بناتے, جی ہاں ان کے مجسمے لکڑی وغیرہ سے تو نہیں بناتے. اتنا زمانہ ترقی کر گیا ہے, آج وہ کیمرے کے ذریعے ان کی فوٹو بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں, بس فرق یہ ہے. یعنی مشرکین عرب نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح وہ درختوں کی پوجا کرتے تھے, پتھروں کو متبرک سمجھتے تھے اور قبروں کی پوجا کرتے تھے اور مورتیوں مجسموں کی پوجا کرتے تھے, تو آج ہمارے زمانے کے اندر بھی بہت سارے درختوں کی, بہت سارے پتھروں کی, بہت ساری غلط چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے, اور اس کو متبرک سمجھ کر لوگ جاتے ہیں, اس کو چومتے چاٹتے اور بہت کچھ شکیہ کام وہاں پر جا کر کرتے ہیں. جی ہاں, تو پہلے زمانوں میں جناب کیمرے نہیں تھے تو اس لیے وہ ان کی تصویریں بناتے تھے پتھروں کے اوپر یا لکڑی وغیرہ کے اوپر نقش و نگار, اور آج کیمرے نکل آئے ایجاد ہو گئے تو ان کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں اور پھر آپ پیر صاحبان کی اور اس کو گھروں میں جا کر لٹکایا جاتا ہے اور اس کو پوجا جاتا ہے اور اس کے سامنے جناب اپنی حاجات پیش کی جاتی ہیں اور لوگ قبروں پر جا کر شرک یا کام کرتے ہیں. تو میرے بھائیو, شرک شرک ہے, چاہے آپ کسی پتھر کی بنائی مورتی کے سامنے جھک جائیں یا آپ کسی کیمرے کے ذریعے کھینچی ہوئی تصویر کے سامنے جھک جائیں, فرق کوئی نہیں ہے. نام کے بدلنے سے کام کی حقیقت میں فرق نہیں پڑتا. جی ہاں, نام کے بدلنے سے کام کی حقیقت میں فرق نہیں پڑتا. شرک شرک ہے, چاہے آپ کسی کے سامنے جھک رہے ہیں, جا کر جب آپ نے اللہ کا در چھوڑ دیا, اور حقیقت بات یہ ہے کہ وہ غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے یا کسی اور کا، وہ کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات۔ یہ ایک سجدہ اللہ کے سامنے جھکنا، پانچ وقت کی نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، انسان اس کو بڑا گراں سمجھتا ہے، بڑا یعنی مشکل سمجھتا ہے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ تو اگر اللہ کے سامنے جھک جائے تو تجھے ہزاروں کروڑوں خداؤں کی غلامی اور ان کی بندی سے تجھے نجات مل جائے، لیکن جب تو اللہ کے سامنے نہیں جھکا، اللہ کا در جب تو نے چھوڑ دیا، تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، در در پر اپنے یعنی اپنے سر کو جھکا رہا ہے۔ اور ایک دوسرا شاعر کہتا ہے پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ جب تم نے اپنا سر کسی اور کے سامنے جھکا دیا تو اب یہ تیرا نہیں رہا، اب یہ غیر اللہ کا بن گیا۔ لیکن مسلمان کا سر کٹ تو سکتا ہے، موحد مومن کا سر کٹ تو سکتا ہے، گردن اتر تو سکتی ہے، لیکن اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ یہ مسلمان کی شان ہے، یہ مومن کی شان ہے، موحد کی شان ہے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ جادوگر جب مسلمان ہو گئے میدان کے اندر، جب مقابلہ ہار گئے تو فرعون نے کہا میں تمہیں سوری پر لٹکاؤں گا، تو وہ جادوگر جو دن کے شروع میں جادوگر تھے، لالچ کے لیے آئے تھے کہ فرعون کا قرب ہمیں حاصل ہوگا، انعام ملے گا، لیکن دن کے آخری حصے میں جب وہ مومن بن چکے تو وہ کہتے جو تو فقضی ما انت قاض، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، ہماری جان لے لے، اور وہ بھی تیرے ہاتھ میں، وہ اللہ کے ہاتھ میں، ہماری زندگی کو ختم کر دے گا، ہمیں تو جنت نظر آ رہی ہے۔ دن کے شروع میں جادوگر لالچی تھے، لیکن دن کے آخر میں شہادت کا مقام پا کر جنت میں پہنچ چکے تھے۔ تو یہ ہے میرے بھائیو توحید، جب سمجھ آ جائے تو پھر فرعون بھی ہو، وقت کا ظالم ڈکٹیٹر فرعون اپنے آپ کو خدا کہلانے والا بھی ہو، تو اس کے سامنے بھی گردن نہیں جھکتی، بلکہ جب توحید سمجھ میں آ جائے تو گردن کٹ سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ یہ ہمیں قرآن نے تعلیم دی ہے، یہ ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں یہاں پر علماء کرام نے ایک بہت بڑی قیمتی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ایک بہت بڑی قیمتی اور بڑی حکمت کی بات یہاں پر ذکر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانی عقل مورتیوں مجسموں اور بتوں کی بنسبت انسان، وہ انسان جو اللہ کی عبادت کرتا رہا اور جو نیک انسان تھا، اس کی پوجا کی طرف انسانی عقل بتوں مورتیوں اور مجسموں کی بنسبت زیادہ مائل ہوتی ہے۔ عقل انسان ہے، اس کو اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے، کچھ نہ کچھ تو انسان سوچتا ہی ہے نا۔ پتھر اور لکڑی، سونے چاندی یا مٹی یا کسی اور چیز کے یا کسی اور دھات کے بنے ہوئے بت مورتیاں مجسمے یا فوٹو یا تصویریں، ان کی طرف انسان کی عقل اتنی جلدی نہیں جاتی کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں نفع نقصان سے، وہ سمجھتا کہ یہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، اور یہ تو بے جان چیزیں ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، نہ ان کے اندر روح ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی طرف شرک کا دھیان اتنا زیادہ نہیں جاتا کہ جتنا زیادہ دھیان شرک کا اور غیر اللہ کو پوجنے کا انسان کی طرف جاتا ہے، اور اس کی قبر کی طرف جاتا ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا، کہ انسانی عقل سوچتی ہے کہ یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، یہ اولیاء تھے، اور اللہ کی بڑی عبادت کرتے تھے، دیکھتے تھے، سنتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، ان میں زندگی تھی، اور انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، اللہ کے بڑے مقرب تھے، لہذا وہاں پر انسان شرک میں زیادہ گرفتار ہوتا ہے بنسبت بتوں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں آج بہت ساری لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو قبروں پر جا کر اتنا روتے ہیں، اولیاء کی قبروں پر جا کر یا درباروں مزاروں درگاہوں پر جا کر اتنے خشوع خضوع کے ساتھ جاتی ہیں، اور وہاں پر جا کر اتنا روتی ہیں، یہ گڑاتی ہیں، اتنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتی ہیں، اور اتنا گڑ گڑا کر رو کر وہاں پر دعائیں کرتے ہیں، اور ان سے مانگتی ہیں قبر والوں سے، دربار اور مزار والے سے، اتنا گڑ گڑا کر مانگتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مسجد میں بھی وہ اتنا گڑ گڑاتے نہیں ہیں، مسجد میں بھی اتنے خشوع خضوع کے ساتھ وہ عبادت نہیں کرتے، مسجد میں بھی اتنے خشوع خضوع کے ساتھ وہ قرآن نہیں پڑھتے کہ جتنا خشوع خضوع کے ساتھ، جتنا گڑ گڑا کر، جتنا عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور جتنا رو رو کر وہ قبر اور مزار اور دربار پر جا کر دعائیں مانگتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ شہری کے ٹائم اٹھ کر مسجد میں اپنے گھر میں اللہ کو اتنی یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ نہیں پکارتے کہ شہری کے ٹائم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی پچھلے رات کے حصے میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش سے نزول فرما کر پہلے آسمان آسمان دنیا جو دنیا کے سب سے قریب ہے اس پر تشریف لاتے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق اور مناسب. اس وقت جب اللہ اتنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں اس وقت یہ بعض لوگ جو قبروں پر جاتے ہیں شرکیہ کام کرنے کے لیے, وہاں قبروں کی جو پوجا کرنے والے, اس وقت اللہ کی عبادت اتنے خشوع خضوع کے ساتھ نہیں کرتے کہ جتنی قبروں پر جا کر کرتے ہیں. اور جو کچھ قبروں سے امید باندھتے اللہ سے اتنی امید نہیں باندھتے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اللہ کو پکارے تو مدد دیر سے آتی ہے, اور ولی کو پکاریں, صاحب قبر کو پکاریں, اپنے پیر کو پکاریں تو مدد فوراً پہنچتی ہے. بعض نے یہاں تک لکھا ہے, اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے, کتابوں میں لکھا ہے, بعض نے یہاں تک کہا کہ ہمیں جب بھی زندگی کے اندر مدد کی ضرورت پڑی تو ہم نے ہمیشہ یا غوث پاک مدد کا بغداد کی طرح منہ کر دیا, یا اللہ مدد ہماری زبان سے نکلا ہی نہیں کبھی. اور باقاعدہ بعض لوگوں نے تو اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ کو پکاریں مدد کے لیے تو مدد دیر سے آتی ہے, اور ولی کو پکاریں تو مدد فوراً آتی ہے. اس لیے اللہ کو پکارنے میں نقصان ہے, اللہ کو پکارنے میں خسارہ ہے, نعوذ باللہ. اور غیر اللہ کو پکارنے میں, غیر اللہ کو پکارنے میں یہ فائدہ ہے, اور اسی لیے وہ اولیاء کرام کو راضی رکھنے کے لیے ان کی قبروں پر جا کر جانور ذبح کرتے ہیں, اور ان کے نام کی گیارہویں دیتے ہیں, اور جناب ان کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں, اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں ایسے کہ جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی. علامہ شکری آلوسی رحمہ اللہ بہت بڑے حنفی عالم ہیں, وہ گزرے ہیں جناب, ان کی وفات ہوئی ہے 1342 ہجری میں, 1000 ابھی 1422 ہجری ہے, تو 1342 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. وہ فرماتی ہیں کہ نیک آدمی کی قبر پر جا کر شرک انسان کے دماغ میں زیادہ اترتا ہے بنسبت پتھروں کے اور بنسبت مورتی اور مجسموں کی شرک کے, کیونکہ جب انسان قبر پر جاتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. دربار مزار پر جب جاتا ہے شرک کرنے والا, قبر کا پجاری, تو شیطان دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کہتا دیکھو یہ جو اللہ کے نیک بندے تھے, اللہ کی عبادت کرتے تھے, اللہ ان کی طالتا نہیں تھا, اللہ کا ان کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا, جو ان کی قبروں پر آئے اور جناب وہ ناکام نہیں واپس لوٹتا, اور ان کی برکت سے اللہ مصیبتیں دور کر دیتی ہیں, حاجتیں پوری کر دیتے ہیں, اور یہ قیامت کے دن سفارش کریں گے اور تمہارے گناہ معاف کرائیں گے. اور جناب اس طرح شیطان جو ہے وہ دماغ کو کھٹتا ہے کہ عقل انسان کی جو ہے وہ اس کو قبول کرنے لگ جاتی ہے, ان کی عقل کہ جو غیر اللہ کا درد چھوڑ چکی ہیں وہ اس کو زیادہ قبول کرتی ہیں خرافات کو. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ شیطان پھر آہستہ آہستہ انہیں اس طرف لاتا ہے, کہتا ہے کہ یہاں پر دعا کرو اور ان کو ان کا واسطہ وسیلہ دو, اور یہاں پر تم جانور لا کر ذبح کرو, اور نظر نیاز دو, منتیں مانو, اور یہاں پر جناب چراغ جلاؤ, چادریں چڑھاؤ, اور یہاں کے جو ہے وہ چوکھٹ کو چومو, دروازوں کو چومو, اور یہاں پر تم جھک کر آؤ اور قبر کے سامنے تم سجدہ کرو, یہ ساری چیزیں تمہیں, اس سے یہ اللہ کا ولی, یہ قبر والا خوش ہوگا اور اللہ کا تمہاری درخواست پیش کر دے گا اور تمہارا کام کرا دے گا. اور پھر آگے کیا ہوتا ہے, مرحلہ بمرحلہ ان کو شرک طرف لاتا ہے شیطان. پھر آگے کہتا ہے کہ نہیں, اب تم انہی سے مانگو, اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ سارے اختیارات اللہ نے انہی کو دے دیے, چنانچہ انہی سے مانگتے ہیں, شفا مانگتے ہیں اپنی بیماری کی. جی ہاں, لڑکا گم ہو گیا, بچہ گم ہو گیا, تو اس کو آ کر اسی سے ولی سے پیر سے آ کر طلب کرتے کہ ہمارا وہ گم شدہ چیز جو ہے اس کو واپس کر دو. اور اگر جناب اولاد نہیں ہو رہی تو انہی سے آ کر مانگتے ہیں کہ عورت آتی ہے, میں بانجھ ہوں, مجھے اولاد دے دو. وہ بیمار کہتا ہے مجھے شفا دے دو. حتیٰ کہ یہاں تک کہ بعض آتے ہیں کہتے ہیں جی میرا فلاں عورت کے ساتھ عشق ہو گیا ہے, آپ مجھے کامیابی سے نواز دیں کہ میں اس تک پہنچ سکوں, اور نعوذ باللہ راستے میں جتنی رکاوٹیں ساری رکاوٹیں دور کر دیجیے. یہاں تک لوگ آتے ہیں, جی ہاں یہاں تک لوگ آتے ہیں اور آ کر اس قسم کی حاجات پیش کرتے ہیں. اور جب وہ آتا ہے قبر پر انتہائی عاجزی کے ساتھ, ان کے ساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے اتنی عاجزی ان کی ساری نہیں کہ جتنی, اور اللہ کی قسم اگر اس نے تھوڑا سا یہ سوچا ہوتا کہ یہ تو انسان ہے, یہ فوت ہو گیا جس کی یہ قبر ہے, قبر والا تو انسان تھا, یہ فوت ہوا تھا, اسے کفن کے اندر, اس کو کفن پہنا کر اس کا جنازہ پڑھ کے اسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا, تو کبھی اس کے دل میں اتنی عظمت اور اتنا جلال اور اتنی حیبت اور اتنی عاجزی اور انتہائی اس قبر والے کے بارے میں پیدا نہ ہوتی اگر یہ سوچ لیتا. لیکن اس نے سوچا ہی نہیں, اور اس نے سوچا ہی نہیں بلکہ اس نے تو خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر کر دیا, یا اللہ کے اختیارات سارے اس کے اندر تسلیم کر لیے. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ جب قبروں پر جاتے ہیں قبروں کے اندر جناب اتنی لمبے چوڑے پردے لٹکے ہوئے اور وہاں پر اتنا رش اور خوشبوئیں آ رہی ہیں، لائٹیں کم کمیں جل رہی ہیں، بڑی بڑی عظیم و شان بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، اور جناب وہاں پر زائرین ان میں روب اور خشیت اور حیبت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر اتنا جاتا ہے کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے پناہ مانگیں شرک سے، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عقیدہ توحید پر ہمیں ثابت کرنی عطا فرمائے۔ یہ شیطان اولاد آدم کا دشمن ہے میرے بھائیو، شرک شرک ہے، وہ چاہے آپ کسی انسان کی قبر کے سامنے جا کر جھک جائیں یا کسی پتھر اور مورتی کے سامنے جا کر جھک جائیں، نام سے کے بدلنے سے کام کی حقیقت نہیں بدلتی، جس کا میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ ایک مثال سے بات کو سمجھیے میرے بھائی، ایک مثال سے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں پیاز کھا لے یا لہسن کھا لے تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ بس نماز اس کی ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ یقیناً آپ سب کہیں گے کہیں گے جی بالکل، نماز اس کی باطل ہوگی، کہ اس نے نماز میں پیاز کھا لیا یا لہسن کھا لیا تو اس کی نماز باطل ہوگی کھانے کی وجہ سے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی نماز کی حالت میں دودھ پی لے یا مرغی کھا لے یا دیسی گھی کھا لے یا کوئی اور اچھی چیز کھا لے تو اس کی نماز بھی باطل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ سب کہیں گے جی بالکل ہوگی نماز باطل۔ تو میں کہوں جی آپ نے جو برابری کر دی پیاز اور لہسن میں اور مرغی اور دودھ میں، وہ جو پیاز اور لہسن ہے اس کے اندر تو بدبو آتی ہے، جبکہ یہ دودھ اور یہ مرغی اس میں تو بدبو نہیں ہے، دیسی گھی اس کی تو اچھی خوشبو ہوتی ہے، آپ نے کیسے ان کے اندر برابری کر دی؟ آپ کہیں گے جناب بات یہ ہے کہ نماز میں کھانا پینا ہر قسم کا حرام ہے، چاہے وہ آپ پیاز کھا لیں یا لہسن کھا لیں جن کی بدبو ہوتی ہے، یا آپ کوئی اچھی خوشبودار چیز کھا لیں دودھ پی لیں یا مرغی کھا لیں یا آپ دیسی گھی کھا لیں، بہرحال کھایا تو آپ نے ہے نا، وہ اچھی چیز کھائیں یا کوئی بری کھائیں، کھانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم کہتے ہیں میرے بھائی شرک کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ شرک بت کو پوجنے کی شکل میں کریں یا قبر کو پوجنے کی شکل میں کریں، شرک شرک ہے، اس سے دین باطل ہو گیا اور انسان مشرک بن گیا، اس میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ نماز میں پیاز کھا لو، لہسن کھا لو یا کوئی اور اچھی خوشبو والی چیز کھا لو، اسی طرح سے اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ آپ قبر کو پوج لو یا آپ کسی بت کو مورتی مجسمے کو پوج لو، کوئی فرق نہیں، شرک شرک ہے۔ عبرت شرک کے ساتھ ہے، شریک کے ساتھ نہیں۔ شریک تو کئی قسم کے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے پتھروں کو بھی پوج رہے ہیں لوگ، درختوں کو بھی، اور سورج چاند ستارے کو بھی پوج رہے ہیں، فرشتوں کو بھی، نبیوں کو بھی، ولیوں کو بھی، عام انسانوں کو بھی، اور پاگلوں کو بھی، ہر قسم کے لوگوں کو پوجا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو شرک شرک ہے، آپ نے کسی کو بھی پوج لیں۔ اور پھر ایک بات ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ چلو ہم دو منٹ کے لیے اگر یہ بات مان بھی لیں تمہاری، اگر دو منٹ کے لیے بات مان بھی لیں کہ پہلے زمانے کے جو مشرک تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور آج کی اس امت کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے بلکہ نبیوں، ولیوں اور شہیدوں اور نیک لوگوں سے مدد طلب کرتے ہیں اور ان کو ان سے یعنی ان کو پکارتی ہیں، اگر ہم یہ بات مان بھی لیں تو پھر یہ کہاں پر لکھا ہے کہ پہلے زمانے کے مشرک اس وجہ سے مشرک ہو گئے کہ وہ بتوں کو پوجتے تھے، اور آج کے زمانے کے مشرک اگر وہ نبیوں کو پوجیں اور اولیاء کرام کو پکارنا شروع کر دیں تو یہ مشرک نہیں ہے؟ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ شرک جیسا میں نے بتایا کہ شرک اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مدد میں پکارنا، اس کے نام کی قربانی کرنا، اس کے نام کی جانور ذبح کرنا، اور اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اور اس کی قبروں پر جا کے سارے شرک کا کام کرنا جو کچھ آج ہو رہا ہے، تو یہ ساری عبادت کی قسمیں ہیں۔ جی ہاں، یہ عبادت کی قسمیں، اور عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کرنا، چاہے وہ جن کے لیے کریں، انسان کے لیے کریں، فرشتے کے لیے کریں، پتھر کے لیے کریں، مورتی مجسمے کے لیے، درخت کے لیے، زندے مردے کے لیے، قبر غار کے لیے، کسی کے لیے بھی کریں آپ عبادت کو قسم مخصوص کریں تو شرک ہو جاتا ہے۔ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا یہ شرک کے اندر آتا ہے۔ تو پہلے زمانے کے مشرکوں میں اور آج کے زمانے کے مشرکوں میں قدر مشترک وہ کیا ہے؟ شرک۔ قدر مشترک شرک ہے، ٹھیک ہے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور آج کے بعد جاہل مسلمان قبروں کی پوجا کر رہے ہیں، فرق تو کوئی نہیں، شرک وہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، وہ بھی شرک اور یہ بھی شرک۔ تو جس نے اللہ کے علاوہ کسی انسان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہے، اولاد دے سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، اور غیب جانتا ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اور کائنات میں وہ مختار کل ہے اور کائنات کا نظام چلاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیتے ہیں اور وہ آگے تقسیم کرتا ہے، جس نے یہ عقیدہ رکھا اللہ کی قسم اس نے اپنی توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کر دی، اس نے اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک نہیں جانا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عبادت نہیں کی بلکہ اس نے ملاوٹ کر دی، اس نے ملاوٹ کر دی، ملاوٹ ملاوٹ ہے، چاہے دودھ کے اندر آپ زمزم کے پانی کی بھی ملاوٹ کر دیں وہ ملاوٹ ہی شمار ہوگی میرے بھائی، دودھ کے اندر جس طرح پیشاب کے قطرے ڈالنا یہ ملاوٹ ہے، اسی طرح سے زمزم کا پانی بھی دودھ میں ڈال دیں اور بیچیے تو یہ بھی ملاوٹ ہے، کوئی فرق نہیں، تو آپ توحید کے اندر ملاوٹ کر دیں شرک کی، چاہے وہ کسی نبی کو آپ شریک بنا دیں اللہ کا، یا فرشتے کو اللہ کا شریک بنا دیں، یا کسی پتھر اور مورتی کو شریک بنا دیں، شرک شرک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس طرح کی یہ بات میں نے آپ کے سامنے یعنی اللہ کی توحید سے بہت سارے دلائل کی روشنی میں واضح کر دی ہے۔ اب آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پر غور و فکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ، وہ سمجھ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو اور تابعین کو تبع تابعین کو عطا فرمائی تھی، وہی سمجھ دین کی، قرآن کی، احادیث کی اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جو دین قرآن اور حدیث کی صورت میں موجود تھا اللہ اسی دین پر ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آخری وقت میں اللہ ہمیں کلمہ شہادت پڑھنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی آخری بات دنیا میں سے یہ ہوئی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس نے آخری کلمہ یہ پکارا فرمایا کہ جنت میں وہ ضرور جائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیو آخری دیکھیں یہ عقیدہ توحید اللہ اکبر، یہی اول ہے اور یہی آخر ہے، جب کوئی آدمی مسلمان بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو کیا پڑھاتے ہیں، پہلے ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا، اللہ کے علاوہ میں کسی کو اپنا کارساز، مددگار اور اپنا ولی اور رزق دینے والا، اولاد دینے والا اور اپنا معبود، یعنی جس کی میں پوجا کروں گا وہ ایک ہی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ خیرات، نذر و نیاز،